الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى وبعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم كتاب الله عليكم وحل لكم ما وراء ذلكم ان تبتغوا باموالكم محسنين غير مسافحين وما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم سورة النساء کی یہ 24 نمبر آیت ہے تو ان آیات کے اندر اللہ تعالی ان عورتوں کا تذکرہ کر رہے ہیں جن سے نکاح کیا جا سکتا ہے یا جن سے نکاح نہیں کیا جا سکتا کیونکہ سورة النساء کے اندر ایک اہم ٹاپک کو ڈسکس کیا جا رہا ہے وہ ہے کہ حیا کا اور خاندانی نظام کا کیونکہ حیا اور ایمان آپس میں انٹر لنکڈ ہیں اگر انسان میں حیا نہ رہے تو ایمان بھی افیکٹ ہوتا ہے اور جتنا ایمان کم ہوتا ہے اتنی حیا کم ہوتی ہے دونوں انٹر لنکڈ ہیں اور ڈائریکٹلی پروپورشنل ہیں تو اللہ تعالیٰ کیونکہ ایمان کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں مومنین کی تو اللہ تعالیٰ اس لیے بہت سارے احکامات حیا کے متعلق بھی اتارتے ہیں اور ان میں سے ایک اہم حکم ہے نکاح کے متعلق پھر جب نکاح کی بات ہوتی ہے تو پورا خاندانی نظام کے متعلق گفتگو چلتی ہے میاں بیوی کا تعلق کیسا ہونا چاہیے اس کے متعلق ڈسکشن چلتی ہے پھر دوسرا اہم حکم جو حیا کو سیو کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے دیا وہ پردے کا حکم ہے پردے اور ستر کا حکم تو اس میں مردوں کے لیے بھی احکامات ہیں عورتوں کے لیے بھی احکامات ہیں مردوں کے لیے ستر کے احکام اتارے گئے کہ ناف سے گھٹنے تک کور کرو عورتوں کے لیے اتارے گئے کہ پورا جسم کور کرے پھر حجاب کے حکم عورت کے لیے اتارا گیا کہ وہ چہرہ کور کرے اور پھر نگاہوں کی حفاظت کا تذکرہ ہوا دونوں کو حکم دیا مردوں کو بھی حکم دیا کہ نگاہوں کی حفاظت کریں عورتوں کو بھی حکم دیا نگاہوں کی حفاظت کریں اور پھر عورتوں کو ایک ایڈیشنل حکم دیا کہ جب نامحرم سے بات کریں تو نرمی سے نہ کریں تو یہ پردے کے احکام اور پھر تیسری چیز جو اہم ذکر کی گئی حیا کو سیو کرنے کے لیے وہ ہے کہ سخت سزائیں رکھی گئیں اگر کوئی اس کو وائلیٹ کرے کہ شادی شدہ مرد یا عورت اگر وائلیٹ کرے تو پھر اس کے لیے سنساری ہے اور اگر غیر شادی شدہ کرے تو اس کو پھر 100 کروڑ کی سزا ہے اور غور طلب بات ہے کہ ان میں سے کوئی بھی حکم اللہ تعالیٰ نے انسانی عقل پہ نہیں چھوڑا کہ انسانی عقل یہ فیصلہ کرے کہ کیا کیا جائے ان حالات کے اندر بلکہ اللہ تعالیٰ نے خود ڈائریکٹلی ان کے متعلق آیات اتاری اور احکام دیے قرآن پاک کے اندر ورنہ کئی چیزیں اللہ تعالیٰ انسانی عقل پہ چھوڑ دیتے ہیں کہ وہ فیصلہ کرے اور کچھ گائیڈنس دے دیتے ہیں کچھ باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو امت کو پہنچتی ہیں لیکن اس حیا کے ٹاپک کو جب ڈسکرائب کیا گیا تو بہت سارے احکام قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے ذکر کیے جس سے اس کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے تو سورۃ النساء میں جو اہم ٹاپکس ہیں وہ ہے ہیومن رائٹس پھر دوسرا ہے ویمن رائٹس عورتوں کے حقوق جس پہ سورۃ کا نام ہے اور پھر خاندانی نظام کیا ہوگا خاندان کیسے پنپ سکتا ہے بڑھ سکتا ہے فلرش کر سکتا ہے اس کے احکام اور اس کے انڈر یہ حیا کے ٹاپک کو ڈسکس کیا گیا کیونکہ اسلامی معاشرے کا بہت اہم شعبہ ہے کہ اگر حیا معاشرے کے اندر ہوگی تو ایمان فلرش کرے گا لوگ مومنین اپنے ایمان کی حفاظت کر سکیں گے اللہ کے تعلق میں آگے بڑھ سکیں گے اور اگر حیا نہیں رہے گی معاشرے میں تو پھر اللہ کا تعلق بھی ویک ہو جائے گا یا ختم ہو جائے گا تو ان آیات کے اندر جو چل رہی ہیں جس پہ چوتھا سپارہ ختم ہوا اور پانچواں سپارہ شروع ہو رہا ہے اس میں اللہ تعالیٰ یہ ڈسکرائب کر رہے ہیں کہ کن عورتوں سے نکاح کیا جا سکتا ہے تو اس میں یہ جو آیت مبارکہ بھی تلاوت کی تو اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نیز وہ عورتیں تم پر حرام ہیں جو دوسرے شوہروں کے نکاح میں ہوں البتہ جو کنیزیں تمہاری ملکیت میں آ جائیں وہ مستثنی ہیں وہ ایکسیپشن ہے تو ایک پیچھے لسٹ چل رہی ہے، اب اس لسٹ میں یہ ایڈیشن اللہ تعالیٰ نے کی کہ وہ عورتیں جو شادی شدہ ہیں ان سے نکاح جائز نہیں جب تک شوہر ان کا فوت نہ ہو یا انہیں ڈائیورس نہ مل جائے اور وہ عدت اپنی پوری نہ کر لیں، تب تک ان عورتوں سے نکاح نہیں کیا جا سکتا. تو ایکسپشن کیا دی اللہ تعالیٰ نے کہ وہ کنیزیں جو تمہاری ملکیت میں آ جائیں. تو اس میں ڈسکرپشن یہ ہے کہ جو غلام کا کنسپٹ ہے وہ لاسٹ سیٹنگ میں ڈسکرائب ہوا تھا، تو اسی میں یہ بھی ہے کہ جو عورتیں قید ہو کے آتی ہیں کافروں کی یا دارالحرب سے، تو پھر ان کو ان میں کئی ایسی بھی ہوتی ہیں جو شادی شدہ وہاں ہوتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب وہ شادی شدہ ہیں، لیکن اب ان کو کیوں کہا کہ اس سے ہم نکاح ہو سکتا ہے؟ تو اس میں رول یہ اللہ تعالیٰ نے ڈسکرائب کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو کہ اس میں یہ ہے کہ اگر ایک مہینے ان کے پاکی کا گزر جائے تو پھر ان سے نکاح جائز ہوتا ہے، وہ کہ وہ اپنے ملک کے اندر شادی شدہ تھیں. تو وہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو کنیزے تمہاری ملکیت میں آ جائیں وہ اس سے ایکسپشن ہے. اور پھر کہا کہ اللہ نے یہ کام تم پر فرض کر دی ہیں، ان عورتوں کو چھوڑ کر تمام عورتوں کے بارے میں حلال کر دیا ہے کہ تم اپنا مال بطور مہر خرچ کر کے انہیں اپنے نکاح میں لانا چاہو، بشرطے کہ تم ان سے باقاعدہ نکاح کا رشتہ قائم کر کے عفت حاصل کرو، صرف شہوت نکالنا مقصود نہ ہو. چنانچہ جن عورتوں سے نکاح کر کے تم نے لطف اٹھایا ہو ان کو ان کا وہ مہر ادا کرو جو مقرر کیا گیا ہو. البتہ مہر مقرر کرنے کے بعد بھی جس کمی بیشی پر تم آپس میں راضی ہو جاؤ اس میں تم پر کوئی گناہ نہیں، یقین رکھو کہ اللہ ہر بات کا علم بھی رکھتا ہے، حکمت کا بھی مالک ہے. تو یہ اس کی اور ایکسپلینیشن ہے کہ ایک لسٹ اللہ تعالیٰ نے ذکر کر دی اور اس کے بعد یہ کہہ دیا کہ یہ عورتیں حرام ہیں، اور اس کے علاوہ تم اگر عورتوں سے نکاح کرنا چاہتے ہو تو کرو، لیکن رولز ریگولیشن اللہ تعالیٰ نے ذکر کر دیے بہت خوبصورت انداز سے کہ کیا ہے. کہ پہلی چیز کہ ان کو حق مہر دیا جائے گا، نکاح کیسے کیا جاتا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ڈسکرائب کر دیا کہ اس کے لیے پہلی چیز ہے حق مہر دیا جاتا ہے. تو یہ ضروری چیز ہے، اس میں بھی کئی بار معاشرے کے اندر غفلت برتی جاتی ہے کہ عورتوں کو حق مہر نہیں دیا جاتا، یعنی کہ ایکچولی لکھوا تو دیا جاتا ہے لیکن ایکچولی ان کی ملکیت میں نہیں دیا جاتا، اور ساری عمر کئی بار گزر جاتی ہے. تو یہ بھی ایک طرح کا ظلم ہے، کیونکہ یہ بات چل رہی ہے کہ یہ ویمن رائٹس کی بہت بات ہے، عورتوں کے حقوق کی بہت بات ہے، اس میں یہ بھی ہے کہ ان کو ان کا مہر دو، کیونکہ مرد کے ذمہ فرض ہے اور وہ مقروض ہوتا ہے عورت کا. اگر وہ فوت ہو جائے اس کا حق مہر نہیں دیا ہوگا تو پھر اس کے مال میں سے ڈیڈکٹ ہوگا، وراثت میں تقسیم ہونے سے پہلے جتنا قرضہ ادا کیا جاتا ہے لوگوں کا تو عورت کو بھی حق مہر ادا کیا جائے گا کیونکہ وہ مقروض فوت ہوا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک بات شرط رکھی کہ حق مہر دو اس کا. اور پھر اگلی چیز یہ کہ بشرطے کہ تم ان سے باقاعدہ نکاح کا رشتہ قائم کر کے عفت حاصل کرو، تو نیت کیا ہو کہ نکاح کا، اور وہ کیا چیز ہے؟ وہ ایک یونٹ کا نام ہے جس کو پیچھے اللہ تعالیٰ نے ایک ورڈ یوز کیا تھا میثاق الغلیظ، کہ نکاح ایک اسٹرانگ ریلیشن شپ ہے، ایک اسٹرانگ بائنڈنگ ہے. یہ ایسے نہیں ہے کہ کچھ وقت کی بات ہو کچھ دیر کی بات ہو. تو اس میں کیا رول آؤٹ ہوتا ہے کہ اگر یہ کوئی سوچے کہ نہیں میں چند دن کے لیے نکاح کر رہا ہوں اس کو پرلونگ نہیں کروں گا، تو یہ نکاح کا مقصد نہیں ہے. نکاح ہوتا ہے فور لائف، کہ ہمیشہ اس کا میرا ساتھ دینا ہے جہاں تک مجھ سے ہو سکے گا. تو اس نیت کے ساتھ نکاح کرے، تو یہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نکاح کا رشتہ قائم کرنے کے لیے اس ریلیشن شپ کو جوڑو، صرف وقتی طور پہ چند سالوں کے لیے چند مہینوں کے لیے تم یہ ایسا نہ کرنا، فور ٹائم بینگ نہ کرنا. اور پھر نیت کیا ہو کہ میں عفت حاصل کروں، پاک دامنی کے ساتھ رہوں. اور یہ اللہ تعالیٰ نے جو آگے ایکسپلینیشن دی کہ جب شہوت نکالنا مقصود نہ ہو، تو مطلب وہی کہ جو وقتی طور پہ نکاح کرو کہ بس میں دو سال ایک مہینہ چند سال کے لیے نکاح کرتا ہوں، تو یہ اللہ تعالیٰ کا یہ مقصد نہیں ہے نکاح کا. نکاح کا مقصد ہے کہ ایک فیملی یونٹ پیدا ہو، جنم لے، جس کے اندر یہ ہے کہ اولاد آئے گی تو اولاد کی تربیت ہوگی اور ایک یعنی کہ آگے نسل جنم لے گی جو کہ امت کو سنبھالے گی. یہ سارے مقاصد ہوتے ہیں. تو اگر صرف اور ٹائم بھی کیا جائے تو اس میں اولاد کو انسان ایم ہی نہیں کرتا، جب اولاد کو ایم نہیں کرتا تو اگلی نسل کی تربیت کا بھی خیال نہیں ہوتا، یہ بھی نیت نہیں ہوتی کہ آگے کوئی امت کو فروٹفل لوگ پروڈیوس کر کے جائیں گے. تو اس لیے وہ نکاح کا مقصد پورا نہیں ہوتا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ جو ورڈز لکھے یا اتارے کہ صرف شہوت نکالنا مقصود نہ ہو، تو اس میں یہی میسج دے دیا کہ اس کا ایک پورا مقصد ہے نکاح کا، اور وہ یہ ہے کہ فیملی لائف جنرل دے، آگے اگلی نسل کی فکر ہو، یہ سارے مقاصد ہیں. اور پھر کہا کہ اگر مہر کچھ کمی بیشی کرنا چاہو اپنی رضامندی سے تو یہ کر سکتے ہو. تو یہ اللہ تعالیٰ نے شاید روز بتا دیے کہ اگر شوہر اور بیوی رضامند ہو, دونوں رضامند ہو, تو مہر میں انیشلی طے ہوا تو اس سے کمی زیادتی بھی کی جا سکتی ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک اور ایڈیشنل حکم دے دیا. لیکن رضامندی ذہن میں رہے کہ اللہ کو پتا ہے کب رضامندی تھی. کئی بار پریشرائز کیا جاتا عورت کو مرد کی طرف سے اور یہ کہہ دیا جاتا ہے وہ رضامند ہے, اور اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ وہ رضامند نہیں تھی, اس کو پریشرائز کیا گیا ہے. تو اللہ تعالیٰ اسی لیے آ کے یہ بات ذکر کر دیتے ہیں کہ ان اللہ کان علیما حکیما, کہ اللہ کو علم ہے کہ کون کیا کہہ رہا ہے اور وہ حکمت کی بیسس پہ سارے کام دے رہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ کا خوف اور خشیت رہے کہ جو اس صورت کا آغاز تھی کہ اے انسانوں اللہ سے تقوی اختیار کرو, کہ یہ سارا ریلیشنشپ تقوی کے بیسس پہ چلتا ہے. اس پہ کوئی ایکسٹرنل فورس نہیں لگائی جا سکتی کہ باہر سے کوئی آبزرو کرے کہ دنیا بیوی آپس میں کوئی اس کے حقوق ادا کرے. نہیں, اللہ تعالیٰ کا تقوی ہی اس چیز کو صحیح طور پہ, یعنی کہ وہی مجبور کرتا ہے کہ انسان اس کو صحیح مینج کرے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ جگہ جگہ ذکر کرتے ہیں کہ اللہ کو نہ بھولو. وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَن تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. اور تم میں سے جو لوگ اس بات کی طاقت نہ رکھتے ہوں کہ آزاد مسلمان عورتوں سے نکاح کر سکیں, تو وہ ان مسلمان کنیزوں میں سے کسی سے نکاح کر سکتے ہیں جو تمہاری ملکیت میں ہوں, اور اللہ کو تمہارے ایمان کی پوری حال خوب معلوم ہے, تم سب آپس میں ایک جیسے ہو. لہذا ان کنیزوں سے ان کے مالکوں کی اجازت سے نکاح کر لو, ان کو قاعدے کے مطابق ان کے مہر ادا کرو, بشرطے کہ ان سے نکاح کا رشتہ قائم کر کے انہیں پاک دامن بنایا جائے. نہ وہ صرف شہوت پوری کرنے کے لیے کوئی ناجائز قائم کام کریں, اور نہ خفیہ طور پر ناجائز آشنائیاں پیدا کریں. پھر جب وہ نکاح کی حفاظت میں آ جائیں, اس کے بعد کسی بڑی بے حیائی یعنی زنا کا ارتکاب کریں, تو ان پر اس سزا سے آدھی سزا واجب ہوگی جو غیر شادی شدہ آزاد عورتوں کے لیے مقرر ہے. یہ سب یعنی کنیزوں سے نکاح کرنا تم میں سے ان لوگوں کے لیے ہے جن کو نکاح نہ کرنے کی صورت میں گناہ میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہو, اور اگر تم صبر ہی کیے رہو تو یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے, اور اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان. اب حیا اتنی اہم چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ کتنی اس میں ڈسکرپشن دیتے ہیں, کتنا ایکسپلین کر رہے ہیں. تو اگلی آپشن یہ دی گئی کہ جو آزاد عورتوں سے نکاح نہ کر سکتے ہوں, جو آج کل اوبیسلی یہ بات اپلیکیبل نہیں ہے کیونکہ آج کل کنیزیں اور غلام نہیں ہیں, لیکن اس دور میں تھے, تو اللہ تعالیٰ نے یہ آپشن دی کہ جو آزاد عورتوں سے نکاح نہ کر سکتے ہوں, تو پھر دوسری آپشن یہ ہے کہ وہ کنیزوں سے لونڈیوں سے نکاح کر سکتے ہیں. اور اس میں بھی بالکل ویسے ہی رولز اور ریگولیشن ہیں کہ اس مالک کی مرضی سے جس کی وہ کنیز ہو اس کی مرضی سے اس سے نکاح کیا جا سکتا ہے. اب اس میں اللہ تعالیٰ کہ تم میں سے جو طاقت نہ رکھتے ہو, مطلب یہ کہ ہو سکتا ہے فائنینشلی وہ آزاد عورت کو نہیں رکھ سکتا, تو فرق کیا آزاد اور ایک لانڈی میں, کہ حق مہر میں فرق ہو سکتا ہے کہ کم ہو ایک لانڈی کا. دوسرا فرق یہ ہو سکتا ہے کہ کئی بار وہ لانڈی جو ہے وہ اپنے مالک کی طرف ہی رہتی ہے, تو اس میں اس کا مالی خرچہ بھی بچ جاتا ہے اس کو ساتھ رکھنے میں, تو اس طرح تھوڑی ایکسپینڈیچر کم ہوتے ہیں. تو اس لیے اللہ نے کہا جو اتنا نہیں طاقت رکھتے کہ آزاد عورت سے نکاح کریں, تو ان کے پاس یہ آپشن اویلیبل ہے. اور پھر اصول اور ضوابط وہی ذکر کیے. اب یہ بھی غور طلب بات ہے کہ اللہ تعالیٰ جب ریپیٹیشن کرتے ہیں کسی چیز کی, تو اس کا مطلب ہے اس کی بھی امپورٹنس ہے. تو وہی ریپیٹیشن ہوئی کہ مہر ادا کرو, نکاح کا تمہاری نیت ہو, ان کو ساتھ لے کے چلنے کی ہو, پاک دامنی کی نیت ہو, اور صرف وقتی طور پہ کوئی فائدہ اٹھانا مقصود نہ ہو. اور اگلی چیز کی یہ بھی یہاں کہہ دی کہ نہ خفیہ طور پہ آپس میں دوستیاں کرو. تو یہ غور طلب بات ہے کہ اس سے دین اسلام کا پتہ چلتا ہے مزاج کا, کہ اللہ تعالیٰ کو یہ ناپسند ہے کہ ایک مرد اور عورت خفیہ طور پہ دوستی کریں یا آشنائی رکھیں. صرف ایک طریقہ ہے مرد اور عورت کی آپس میں ریلیشن شپ کا, وہ ہے نکاح. اس کو اللہ تعالیٰ ڈسکرائب کر رہا ہے. اب اس کو سیپریٹلی ذکر کرنے کا مطلب ہے اس کی کوئی سگنیفیکینس ہے, کیونکہ جب ایسا نہیں کیا جائے گا یعنی کہ اس سے کوئی بائنڈنگ نہیں رکھی جائے گی کہ مرد اور عورت آپس میں دوستی کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے یا ملاقات کر سکتے نہیں کر سکتے, تو پھر اس حیا کا نیا نظام ہٹ ہو جائے گا. وہ جو سارا کنسپٹ دیا پردے کا, سیگریگیشن کا, مرد اور عورت کے, وہ جب اس کو نہیں ابائڈ کیا جائے گا تو سارا حیا کا نظام افیکٹ ہوگا اور اللہ تعالیٰ جو چاہتے ہیں معاشرہ قائم کرنا وہ نہیں ہو سکے گا. الٹیمیٹلی ہٹ کیا ہوگا؟ ایمان. الٹیمیٹلی کیا ہوگا؟ اللہ کا تعلق ہٹ ہوگا. جو شخص نامحرم کو دل میں بساتا ہو وہ کبھی اللہ تعالیٰ کو دل میں نہیں بسا سکتا. یہ سمپل سی بات کو یاد رکھنا چاہیے کہ دونوں چیز اکٹھی نہیں ہو سکتی. اس لیے اللہ تعالیٰ کو یہ پتا ہے, اس لیے اللہ تعالیٰ سارے رول ریگولیشن ذکر کرتے ہیں کہ جس طرح نامحرم دل میں بسے ہی نہیں. جس طرح ٹریفک رولز ہوتے ہیں کہ ایکسیڈنٹ کو اوائڈ کرنے کے لیے رولز بنائے جاتے ہیں کہ سگنلز ہیں اور اس طرح کے رولز ہیں کہ لینز بنائی جاتی ہیں. کوئی کہہ سکتا ہے کہ نہیں میں دیکھ رہا ہوں کوئی گاڑی نہیں آ رہی, میں سگنل کراس کر دوں, کیا ہوگا؟ نہیں, اسے کہیں گے آپ نے رول وائلیٹ کیا, وہ بھی ایکسیڈنٹ نہیں ہوا. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے رولز بنا دیے کہ تاکہ کوئی چانس ہی نہ رہے کہ ایکسیڈنٹ ہو, یعنی کہ کوئی غیر اللہ دل میں بس جائے, کوئی چانس ہی نہ رہے. تو یہ ان کو بائٹ کرنا اس لیے ضروری ہے, اگر نہیں کریں گے تو کبھی نہ کبھی کسی نے کے ساتھ ہو سکتا ہے. اور ہم دیکھتے رہتے ہیں معاشرے کے اندر اور لوگ اپنی فیملیز میں بھی دیکھتے ہیں, سفر بھی کرتے ہیں کہ کتنے لوگوں کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی اللہ کا غیر دل میں بستا ہے اس کی کیا حالت ہو جاتی ہے, اور پھر کیسے وہ شریعت کو پامال کرتا ہے, اللہ کے رولز کو پامال کرتا ہے, حکموں کو پامال کرتا ہے, اس کے لیے یعنی کہ ہر لمٹ کو کراس کر جاتا ہے اور کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کو یہ انسانی کمزوری کا پتہ تھا, تو اللہ تعالیٰ نے آپشن دی اور بتا دیا کہ ان آپشن کو ویل کر لینا, نہ یہ کہ ان کی طرف جانا یعنی کہ جو کہ شریعت نے منع کیے ہیں راستے. تو اللہ تعالیٰ نے ڈسکرائب کیا پوری چیز. تو نکاح جتنا عام ہوگا, کیونکہ اللہ کو پتہ ہے انسانی کمزوری کا, یہ کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا ہے, فیزیولوجی بنائی ہے, اس کی اینٹومی بنائی ہے, اللہ کو پتہ ہے کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے پھر آپشن دیکھی کہ یہ ہے یہ ہے یہ ہے. اس لیے اس کی امپورٹنس جاننی چاہیے کہ ان آپشن کو اویل کرے, جلدی اویل کرے, اس کو لنگر آن نہ کرے کہ جتنا اب اس کی اہمیت کم ہوگی یہ نکاح کی, تو اس کو زندگی کا بہت یعنی اس کو پارٹ بڑے لیٹ بنایا جاتا ہے, لیٹ 20s 30s میں بات چلی جاتی ہے. یہ یعنی نکاح کے مقصد کو نہ جانا, تو جتنا ارلی ہو سکے اس کو کرنا چاہیے کہ جب انسان اس قابل ہو کہ گھر بار سنبھال سکے تو اس کو چاہیے کہ یہ کر لے, نکاح کر لے. اور گھر بار سنبھالنے سے مراد ہے کہ منیمل بے شک ہو, یہ نہیں کہ وہ پورا سیٹل ہو, کوئی اس کو سٹیٹس پر اسٹیبلش کرے اور پھر اس پہ عمل کرے, نہیں, جتنا منیمل ہو. کیونکہ امپورٹنٹ ہے اپنی عفت کی حفاظت, امپورٹنٹ ہے اللہ کے تعلق میں آگے بڑھنا. اور جو نہیں کرتا وہ دنیا کی مسائل میں بھی شکار ہو جاتا اور اخروی اور دینی مسائل کا بھی شکار ہو جاتا. کتنے بھی کیسز رپورٹ ہوتے ہیں دنیاوی طور پہ بھی پریشان, کیونکہ ظاہری بات اس کو لنگر آن کیا تو سائیکولوجیکل ایشوز شروع ہو جاتے ہیں اور وہ دنیا میں بھی آگے نہیں بڑھ سکتے, دنیا میں بھی کوئی بڑا ایم اچیو نہیں کر سکتے. تو بہت سارے دنیا اور آخرت کی پریشانیوں کا سبب بن جاتا ہے اس حکم کو چھوڑنا. تو یہ بہت اہم حکم ہے. اور اس میں یہ بات بھی ایڈریس ہو گئی کہ یہی ایک طریقہ ہے مرد اور عورت کے تعلق کا. تو اس میں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ ایون نکاح سے پہلے اگر منگنی بھی ہوگی اسٹل یہ الاؤڈ نہیں ہے کہ ایک لڑکا اور لڑکی آپس میں یعنی کہ کوئی رابطہ رکھیں, کوئی تعلق رکھیں. تو یہ اس لیے ذکر کر دیا کہ کئی یگسٹر سن رہے ہیں اس بات کو یا سنیں گے تو وہ اپنے حوالے سے اس پہ غور کریں, اور کئی پیرنٹس سن رہے ہیں تو اپنے اولاد کے حوالے سے اس پہ غور کریں کہ یگسٹر جلدی شادی کریں, پیرنٹس بچوں کی جلدی شادی کرنے کی سوچیں اور کبھی اس پہ لینینسی نہ دکھائیں کہ اپنے بچوں کو اس پہ الاؤ کریں کہ وہ یعنی کہ سیگریگیشن نہ رکھیں عورتوں کے ساتھ. جیسے ہی بالغ ہوں انہیں یہ بتا دیا جائے کلیئر کٹ کہ عورتوں سے آپ نے سیگریگیٹ رہنا ہے, علیحدہ رہنا ہے, وہاں لیڈیز ہیں وہاں پہ نہیں جانا, تاکہ انہیں میسج کمیونیکیٹ ہو جائے کہ اس کی کوئی امپورٹینس ہے. اس کو لینئنٹ لینا کہ نہیں وہ چھوٹا ہے بچہ ہے, نہیں, وہ اللہ تعالیٰ جب یہ کہہ رہے ہیں کہ جب کوئی شخص جب وہ آیات آئیں گی سورۃ نور اور احزاب میں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک کیٹیگری رکھی کہ وہ شخص وہ بچہ کہ جو کہ وہ شخص وہ بچہ جو کہ یعنی کہ بالغ ہو گیا اب اس سے علیحدہ ہو, اس سے پردہ کرو. تو جب اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں تو پھر آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس کی کیا اہمیت ہے. تو اس میں یہ بھی جو ایک اس لیے تذکرہ کر رہا ہوں کہ ینگ جنریشن کو خاص طور پر اس کا پتا ہونا چاہیے کہ جو ڈے ابھی ایک منایا گیا تو اب خود اندازہ کرے کہ ایسا ڈے منانا جو کہ منایا گیا اور شریعت کا جو مزاج ہے اس میں کتنا غور ہے, کتنی اپوزٹ چیزیں ہیں. تو شریعت کے حیا کے نظام کو سمجھے, اس کو کبھی لینئنٹ نہ لے. اللہ تعالیٰ کو غیرت آتی ہے جب انسان اللہ کے غیر کو دیکھتا ہے, یعنی کہ یہ حدیث پاک میں ہے جس کا مفہوم ہے کہ جب انسان نامحرم سے نظر کو جھکاتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایمان کی حلاوت اسے نصیب کر دیتے ہیں. تو یہ ان کا لنک ہے. اب جو نامحرم سے نہ چھپائے جھکائے اپنی نظروں کو, بات کرنا ملنا وہ تو علیحدہ چیز ہے, نظر کو نہ جھکائے تو اس کا ایمان, یعنی اس میں کمی واقع ہوتی ہے. تو کہاں بات کرنا اور کہاں ملاقات کرنا اور اس طرح کے دن منانا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے ایک اور چیز کہی کہ اگر یہ کنیزیں یہ لونڈیاں اگر کوئی برا کام کرے تو ان کو آدھی سزا ہے آزاد عورتوں سے. تو یہ شریعت کا اصول ہے کہ اگر وہ برا کرے تو ان کو 50 کوڑے مارے جاتے ہیں, حالانکہ آزاد عورت کو 100 کوڑے مارے جاتے ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ اس لیے میں نے کیا کہ یہ آپشن دی کہ جس کو گناہ میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہو اس کے لیے ایک آپشن ہو. دوسرے لفظوں میں کہ یہ پرائرٹی میں اوپر نہیں ہے کہ کنیز سے نکاح کیا جائے. ہاں جس کو سچا ہو کہ نہیں میں اپنی نظر کی حفاظت نہیں کر سکوں گا, میرے اپنے ذہن میں خیالات کی حفاظت نہیں کر سکوں گا, تو پھر اللہ نے کہا ٹھیک ہے لونڈی سے نکاح کر لو, لیکن اگر تم صبر کرو یعنی یہ کہ نکاح نہ کرو تو یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے. یعنی یہ پرائرٹی میں اوپر ہے لیکن اسٹل یہ آپشن اویلیبل ہے. یرید اللہ لیبین لکم ویہدیکم سنن الذین من قبلکم ویتوب علیکم واللہ علیم حکیم. اللہ چاہتا ہے کہ تمہارے لیے احکام کی وضاحت کر دے اور جو نیک لوگ تم سے پہلے گزرے ہیں تم کو ان کے طور طریقوں پر لے آئے اور تم پر رحمت کے ساتھ توجہ فرمائے, اور اللہ ہر بات کا جاننے والا بھی ہے حکمت والا بھی ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے کہا یہ بھی میری رحمت ہے کہ میں احکام کو واضح کر دیتا ہوں, اتنا ڈسکرائب کر رہا ہوں اس حیا کے نظام کو, خاندانی نظام کے, نکاح کے نظام کو, اور جو تم سے پہلے نیک لوگ گزرے ان کے طور طریقے واضح کر رہا ہوں. تو یہ حیا یہ تمام انبیاء کا شیوا تھی, اور نکاح کو یہ تمام انبیاء کی سنت تھی, اور جو گناہ ہے وہ ہر شریعت میں حرام تھا. تو اللہ نے کہا یہ سب کی سنت ہے, سب کے طور طریقے ہیں, اس کو میں نے واضح کر دیا اور اس سے اللہ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے. واللہ یرید ان یتوب علیکم ویرید الذین یتبعون الشہوات ان تمیلوا میلا عظیما. اللہ تو چاہتا ہے کہ تمہاری طرف توجہ کرے, اور جو لوگ نفسانی خواہشات کے پیچھے لگے ہوئے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تمہیں راہ راست سے ہٹ کر بہت دور جاؤ پڑو. تو یہ اللہ تعالیٰ نے کہا دنیا کے اندر دو قوتیں کار فرما ہیں, ایک اللہ تعالیٰ کی قوت, اللہ والوں کی قوت جو کہ حیا کی طرف بلاتی ہے, اور ایک جو اللہ سے دور کرنے والے ہیں ان کا بڑا حربہ یہ ہوتا ہے کہ بے حیائی کی طرف بلاتے ہیں. تو یہ ذہن میں رہنا چاہیے کہ قرآن پاک میں جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو ہائی لائٹ کیا کہ شیطان کا بڑا جو حربہ ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ برائی اور بے حیائی کی طرف ابھارتا ہے. حالانکہ بے حیائی کی برائی ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کتنی جگہ قرآن میں یہ کہتے ہیں کہ اللہ وہ برائی اور بے حیائی کی طرف بلاتا ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے بے حیائی کی طرف بلانا اس کا بہت بڑا حربہ ہے. اللہ سے دور کرنے کے لیے شیطان ایک بہت بڑا حربہ اپناتا ہے, اور وہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کو بے حیائی کی طرف بلاتا ہے. اور جو شیطان کے یعنی کہ انسانی کارندے ہیں وہ بھی یہی کرتے ہیں کہ وہ بھی ایک بڑی چیز جس کی طرف بلاتے ہیں وہ بے حیائی کی طرف, اور جتنی چیزیں حیا سے ریلیٹڈ ہیں وہ ان کو بری لگتی ہیں, اس کو پروموٹ کرتے ہیں کہ پردے کے بارے میں پورا پروپیگنڈا کرنا اور جتنی اس سے ریلیٹڈ چیزیں اس کے متعلق پروپیگنڈا کرنا. تو یہ اللہ تعالیٰ نے کلیئرٹی سے ذکر کر دیا کہ یہ شیطانی طریقہ ہے. تو یہ دونوں قوت کار فرما ہے. تو اس پل سے پریشان نہیں ہونا چاہیے کہ کیا ہے. یہ اللہ تعالیٰ قرآن میں ذکر کر رہے ہیں کہ شیطان ہے وہ اپنی قوت استعمال کر رہا ہے, اور ایک رحمان ہے اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اور اس کے بندے ہیں وہ اپنی قوت یعنی کہ وہ اللہ کی طرف بلا رہے ہیں. یرید اللہ ان یخفف عنکم وخلق الانسان ضعیفا. اللہ چاہتا ہے کہ تمہارے ساتھ آسانی کا معاملہ کرے, اور انسان کمزور پیدا ہوا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ایکسپلین کر دیا جتنے میں نے احکام دیے کہ نکاح کے آپشن ہے یہ کر سکتے ہو. تو یہ اللہ تعالیٰ اس لیے کر دے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی کا معاملہ کر دے, اور اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ انسان کمزور ہے, کہ اس کے اندر کیا اس کے نیڈز ہیں, اور انسان ہونے کے حوالے سے اس کی کیا نیڈز ہیں سب اللہ تعالیٰ کو پتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ کر دیا. تو ایک فرشتے جن کو کوئی نیڈ نہیں ہے، ان کی کوئی اس طرح کی ضروریات نہیں ہے، اور ایک انسان اس کے اندر کچھ کمزوریاں ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے احکام بھی ان کمزوریوں کو سامنے رکھے ہی دیے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا عن ترضی منکم ولا تقتلوا انفسکم ان اللہ کان بکم رحیما. اے ایمان والو، آپس میں ایک دوسرے کے مال ناحق طریقے سے نہ کھاؤ، الا یہ کہ کوئی تجارت باہمی رضامندی سے وجود میں آئی ہو تو وہ جائز ہے، اور اپنے آپ کو قتل نہ کرو، یقین جانو اللہ تم پر بہت مہربان ہے. اب ان دو آیات میں، اس آیت میں اور اگلی آیت میں، اللہ تعالی نے دو گناہوں کا تذکرہ خاص طور پہ کیا. ایک ہے انسان کے مالی حقوق، ایک ہے اس کی نفس کے حقوق. دونوں حقوق کو اللہ تعالی نے ایڈریس کیا کہ یہاں پہ اس آیت مبارکہ مالی حقوق، کیونکہ اس میں ہیومن رائٹس کی بہت بات ہے سورۃ النساء میں، تو یہ تذکرہ کیا کہ کسی انسان کے لیے، کسی مومن کے لیے جائز نہیں کہ دوسرے کے مال کو ناحق استعمال کرے یا اس کو دوسرے کے مالی حقوق کو وائلیٹ کرے. اور یہ کہا کہ ناحق طریقے سے نہ کھاؤ. ایک ہے کہ دوسروں کے ساتھ ڈیل کرنا، مالی ڈیلنگز کرنا، تو وہ جائز ہے شریعت کے اندر. لیکن ایک ہے کہ اس کو وائلیٹ کر کے دوسرے کے مال کو دبانا، اس کو قبضے میں کرنا، تو یہ اللہ تعالیٰ نے منع کیا کہ ایسا نہیں کر سکتے. ہاں تجارت کر سکتے ہو کہ باہمی رضامندی سے مال کا لین دین کر سکتے ہو، تو یہ جائز ہے. اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ مہربان ہے، کہ وہ رحم کرنے والا ہے، کہ اس طرح کی تمہیں باتیں ایکسپلین کرتا ہے، دوسرا آپشن دیتا ہے کہ کیسے تم زندگی گزارو. وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا. اور جو شخص زیادتی و ظلم کے طور پر ایسا کرے گا تو ہم اس کو آگ میں داخل کریں گے، اور یہ بات اللہ کے لیے بالکل آسان ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے ایک بات کی، اور اپنے آپ کو قتل نہ کرو، پچھلی آیت کے اندر اپنے آپ کو قتل نہ کرو. تو جانی طور پہ بھی، یعنی دوسرے کی جان کی رسپیکٹ کرنا اور مال کی رسپیکٹ کرنا، دونوں کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کو ان دونوں کا احترام ہے، دوسرے کے جان کا بھی احترام ہے، دوسرے کے مال کا بھی احترام ہے. تو اس سے دین اسلام کے حسن کا پتہ چلتا ہے. اب کہاں یہ حسن اور کہاں اس کو پریزنٹ کیا جاتا ہے کہ دوسروں کو قتل کرنا دین میں الاؤ کر دیا گیا، تو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ دین کے اندر بیلنس ہے. اور قرآن پاک کو اسی لیے ریکمینڈ کیا جاتا ہے کہ اہل اللہ سے پڑھے، نیک علماء سے پڑھے، تاکہ اس کو پورا حسن سے پتہ چل جائے. ورنہ کئی بار کنفیوز ہو جاتا ہے انسان جب آیات کئی قرآن پڑھتا ہے، جیسے قرآن پاک کی آیات ہے کہ کافر جہاں ملے اس کو قتل کر دو، اس کو جب آئسولیٹڈ پڑھتا ہے تو پریشان ہوتا ہے. تو یہ سمجھنا چاہیے کہ کیا بیلنس ہے. شریعت تو یہ کہتی ہے، اللہ تعالیٰ قرآن میں پاک میں کہتے ہیں ایک شخص کا قتل بھی پوری انسانیت کا قتل ہے، اور اللہ حکم دے رہے کہ قتل نہ کرو ایک دوسرے کو، اور اپنے آپ کو بھی جانی نقصان نہ دو، دوسرے کو بھی جانی نقصان نہ دو. تو یہ شریعت کی ریکمینڈیشن ہے، دوسرے کو رسپیکٹ دینا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ریکمینڈیشن دی ہیں، اگر وہ کبھی پڑھے کہ دوسرے کی کیا رسپیکٹ ہے، مسلمان کی کیا رسپیکٹ ہے، تو انسان کو اندازہ ہو کر میں کتنا لیک کروں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا کہ جیسے مزاق میں کوئی شخص کرتا ہے کہ دوسرے کو ڈرا دیتا ہے، دوسرے کی چیز تھوڑی اگر چھپا لیتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا. تمام کچھ صحابہ نے کیا، سفر میں کوئی شخص ہو گیا اس کی چیز چھپا لی، بس عارضی طور پر مزاق میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم منع کیا کہ اس سے تکلیف پہنچتی ہے. کسی نے کسی کو ڈرا دیا تو اس سے کہا کہ نہیں، اس سے اس کو تکلیف پہنچتی. تو اتنا بھی سائیکولوجیکلی بھی کسی کو تھوڑا سا تکلیف دینا، اس کو بھی منع کیا. کہا کہ یہ کہ کسی کو قتل کرنا، کہ قتل تو اتنا بڑا گناہ ہے کہ انسان مطلب کہ اگر اس کو سمجھ آ جائے کیسی چیز ہے تو قریب بھی نہ اس کے جائے. دوسرے کی جان کی، عزت کی، اس کی نفسیاتی سکون کی کیا اہمیت ہے، تو انسان کبھی بھی مطلب کہ اس کو وائلیٹ نہ کرے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ ساتھ جا رہے تھے کعبۃ اللہ سامنے، تو مفہوم ہے حدیث پاک کا کعبۃ اللہ کی طرف نشان نہیں کیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس سے قیمتی چیز میں بتاؤ کہاں کے بتائیں، تو کہا کہ اس سے قیمتی چیز ایک مسلمان کی جان مال عزت آبرو ہے. کعبۃ اللہ کو اس لیے سامنے رکھ کے یہ کہا کہ ہر مسلمان اس کی رسپیکٹ کرتا ہے. اب کہاں خود سوچے کہ کیا میں نے کسی مسلمان کو اس لیے اس طرح رسپیکٹ دی. اس میں ساری باتیں آگے ڈریس ہوں گی. اسی میں شوہر کے حقوق بھی آتے ہیں، اس میں بیوی کے حقوق بھی آتے ہیں. یہ ایک ہے عام مسلمان کی رسپیکٹ اور عزت و آبرو، ایک ہے اپنے شوہر کی رسپیکٹ، ایک ہے اپنی بیوی کی رسپیکٹ. کبھی کبھی اس کو اس طرح سے دیکھا کہ یہ اللہ کا بندہ اور اللہ کی بندی ہے، میرے کو عزت دو، میرے کو سکون دے دو، میرے کو اللہ کے لیے اس کو معاف کر دو. کبھی اس لیے یہ عمل کیے کہ صرف نفس کے لیے کہ اس نے مجھے برا کہا میں بھی اس کو برا کہوں، اس نے مجھے سکون نہیں دیا میں بھی اس کو سکون نہ دوں. اس طرح ٹٹ فور ٹیٹ کا معاملہ شریعت نہیں چاہتی، بلکہ شریعت چاہتی ہے کہ اللہ کے لیے سارے معاملات کرو. تو یہ شریعت کا حسن ہے. اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے کہا جو شخص زیادتی ظلم کے طور پر ایسا کرے گا تو ہم اس کو آگ میں داخل کریں گے، اور یہ بات اللہ کے لیے بالکل آسان ہے. اب یہ آیت مبارکہ پڑھتا ہے انسان چونک جاتا ہے، یہ جو اللہ تعالیٰ نے کہا یہ بالکل اللہ پہ آسان ہے. تو علماء نے ایک میسج سے یہ بھی لیا کہ مسلمان سمجھتا ہے کہ میں تو جہنم میں نہیں جاؤں گا، میں تو مسلمان ہوں، کلمہ پڑا ہوا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ میسج دیا کہ یہ نہ سمجھو، جب ایسی تم وائلیشن کرو گے، کسی انسان کو مانی جانے تکلیف دو گے، تو میرے لیے آسان ہے کہ تمہیں جہنم میں پھینک دیں. تو یہ اس کو معنی نہ لے. انسان سے جب دینے کی بات ہو تو اس پہ کوشش ہو جائے، اس میں محتاط ہو جائے. اور یہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں اس کو آگ میں داخل کروں گا. جہاں قتل کی بات آتی ہے اور بھی قرآن پاک میں آیا تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ یہ ضرور ذکر کرتے ہیں وہ آگ میں جائے گا اور ہمیشہ اس میں جائے گا رہے گا. اتنا اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے کہ کسی ایک جان کی، ایک انسان کی جان لے گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مبارک کا مفہوم ہے کہ ایک، یعنی کہ ایک شخص کا مسلمان ہونا، یہ آپ کہتے تھے کہ مجھے بہتر لگتا ہے کہ میں کئی لوگوں کو قتل کر دوں. مفہوم ہے حدیث پاک. ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما. اگر تم ان بڑے بڑے گناہوں سے پرہیز کرو جن سے تمہیں روکا گیا ہے تو تمہاری چھوٹی برائیوں کا ہم خود کفارہ کر دیں گے اور تم کو ایک باعزت جگہ داخل کریں گے. تو یہ اللہ تعالیٰ دونوں رخ دکھاتے ہیں کہ اس کی تقریب نہ جانا ظلم کے، اور دوسری طرف کہتے ہیں کہ اگر تم ان سے بچو گے، یہ بڑے گناہ ہے کسی کو جانی مالی تکلیف دینا، تو ان سے بچو گے تو تمہارے چھوٹے گناہوں کو میں معاف کر دوں گا. بڑے گناہ کیا ہوتے ہیں، کبیرہ گناہ کیا ہوتے ہیں، تو اس کی بہت ساری ڈیفینیشنز ہیں، جن میں سے ایک ڈیفینیشن یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ ناراضگی کا اظہار کر دیں کسی گناہ پہ کہ میری اس حکم کو وائلیٹ نہ کرو میں ناراض ہوتا ہوں، میں جہنم میں ڈال دوں گا، یا اس سے میری ناراضگی ہے، تو کبیرہ گناہ ہوتا ہے. تو یہ ایک ڈیفینیشن ہے. یا صغیرہ گناہ پہ کنٹینیوسلی عمل کرنا کہ چھوٹی سی تو بات ہے ایسے کہہ رہے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے، حالانکہ اسے پتا ہے کہ اللہ نے منع کیا ہے لیکن کہنا یہ تو چھوٹی سی بات ہے. تو یہ جزت دکھانا اس چھوٹے گناہ کو کبیرہ کر دیتی. تو ہر گناہ کو انسان سمجھے کہ میں نے اس سے بچنا ہے، ہر گناہ سے بچنا ہے. میں یہ نہیں کیٹیگریز کروں گا کہ صغیرہ ہے کبیرہ ہے، کیونکہ صغیرہ گناہ سے نہیں بچے گا تو کبیرہ بن جائے گا اگر کوئی کوشش نہیں کرے گا. لیکن انسانی طور پہ کچھ گناہ ہوتے رہتے ہیں، کبھی زبان سے کوئی غلط کلمہ نکل گیا، کبھی کسی کا غلطی سے دل دکھ گیا، کبھی کسی کی غیبت ہوگی غلطی سے، یعنی کہ اس پر استحضار نہیں رہا، تو توبہ کرے اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے گا. اور یہ بھی علماء نے ایک مطلب دیا کہ کئی بار اس کی مثال اس طرح دی گئی کہ کوئی شخص چوری کرنے جا رہا ہو، اب وہ پورا جب سے اس نے ارادہ کیا چوری کرنے کا تو آل ٹوگیدر گناہ اس سے شروع ہو گیا، اس کا چلنا گناہ، اس کا سوچنا گناہ، ہر چیز گناہ بن رہی ہے. لیکن اگر اس نے وہ گناہ نہیں کیا، یعنی کہ آخری وقت اسے خیال آیا کہ مجھے نہیں کرنا چاہیے، تو اب اس بڑے گناہ سے جب بچا تو سارے پچھلے گناہ معاف ہو گئے. یہ بھی ایک معنی لیا. تو ایک اصول ہے اللہ تعالیٰ کا کہ جب بڑے گناہ سے بچتا ہے تو اور اس کا ارادہ ہوتا ہے کہ چھوٹے گناہ بھی اپنی زندگی سے نکالوں گا، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سب کچھ معاف کر دیتی ہے. یہ اللہ کی رحمت ہے. وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا. اور جن چیزوں میں ہم نے تم کو ایک دوسرے پہ فوقیت دی ہے ان کی تمنا نہ کرو، مرد جو کچھ کمائی کریں گے ان کو اس میں سے حصہ ملے گا، عورتیں جو کچھ کمائی کریں گی ان کو ان میں سے حصہ ملے گا، اللہ سے اس کا فضل مانگا کرو، بے شک اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے. اب یہ آیت مبارکہ ایکچولی بیک گراؤنڈ بنا رہی ہے اگلی آیت مبارکہ کی، کہ مرد اور عورت کے کیا رائٹس ہیں، میاں بیوی کے کیا رائٹس ہیں، کیا رول ہیں اس کے متعلق. تو پہلی چیز اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ یہ کہی کہ اللہ تعالیٰ اگر کسی کو فضیلت دے دیں تو اس پہ، یعنی کہ یہ نہ کہا کہ کرو کیوں اس کو فضیلت دے دیے. اور یہ بھی ایکسپلین کر دیا عورتوں کے بھی رائٹس ہیں مرد کے بھی رائٹس ہیں، عورت جو کما رہی ہے اس کا ہے، مرد جو کما رہا ہے اس کا ہے، دنیاوی لحاظ سے بھی مال اور اخروی لحاظ سے اعمال دونوں کی کھلی اپرچونٹی ہے، دونوں کے لیے اکول اپرچونٹی ہے، آخر کے حساب سے دونوں آگے بڑھ سکتے ہیں. لیکن دنیا کے اندر ہے کہ ہر ایک کا رول فرق ہے. کسی کو فضیلت، دیکھیں فضیلت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے جو اللہ کی طرف سے دے دی جاتی ہے، کسی کو مال زیادہ دے دیا، امیر گھر میں پیدا کر دیا، یہ اللہ کی طرف سے فضیلت ہے، کسی کو ایسی اپرچونٹیز نہیں ہے، اللہ کی طرف سے ہے. کسی کو پہنچ پیدا کر دیا، کسی کو جسمانی طور پر پرفیکٹ پیدا کر دیا، یہ اللہ کی ایک ڈسٹریبیوشن ہے. تو بہت ساری ڈسٹریبیوشن اللہ کی طرف سے ہیں، اس میں انسان کو کوئی حق مطلب کہ کوئی رول نہیں ہوتا، کوئی محنت نہیں ہوتی. تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی آئیڈینٹیفائی کر دیں کہ ایسی اگر تمہیں ڈسٹریبیوشن نظر آئے تو اس پہ ایک دوسرے جیلس نہ ہوا کرو، یہ نہ سوچا کرو کہ اس کو کیوں مل گئی مجھے کیوں نہیں ملی، یہ اللہ کی ڈسٹریبیوشن پر راضی رہا کرو. اور اس طرح بھی اشارہ کر رہے ہیں جیسے اگلی آیت میں آ رہا ہے کہ مرد کو ایک رول اگر دے دی ہے خاندان کے اندر تو اس پہ عورتیں یعنی کہ اس پہ حسد نہ کریں، یہ نہ کریں ایسا کیوں ہوا. دونوں کے اپنے اپنے رولز ہیں، اپنے اپنے رائٹس ہیں، اکول اپرچونیٹیز ہیں دنیا میں بھی اور دین کے حوالے سے بھی. اور اللہ سے اس کا فضل مانگا کرو، ہاں جہاں تمہاری محنت کا کام ہو، جہاں یہ ہو کہ آخرت میں آگے بڑھنے کی بات ہے، نیک اعمال کی بات ہے، تو اللہ سے مانگو کہ اللہ مجھے اور فضیلت دے، اور بلندی دے، اور ترقی دے. اس پہ کوئی پکڑ نہیں ہے نہیں، لیکن اگر اللہ کی طرف سے ایک ڈسٹریبیوشن ہے اس پہ نہ آبجیکٹ کیا کرو. وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا. اور ہم نے ہر اس مال کے کچھ وارث مقرر کیے ہیں جو والدین اور قریب ترین رشتہ دار چھوڑ کر جائیں، اور جن لوگوں نے سے تم نے کوئی عہد باندھا ہو ان کو ان کا حصہ دو، بے شک اللہ ہر چیز کا گواہ ہے. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. مرد عورتوں کے نگراں ہیں کیونکہ اللہ نے ان میں سے ایک کو دوسرے کو فضیلت دی ہے، اور کیونکہ مردوں نے اپنے مال خرچ کیے ہیں، چنانچہ نیک عورتیں فرمانبردار ہوتی ہیں، مرد کی غیر موجودگی میں اللہ کی دیوی حفاظت سے اس کے حقوق کی حفاظت کرتی ہیں. اب یہ وہ آیت مبارکہ ہے جس کا میں نے کہا تھا کہ پیچھے اللہ نے کہا، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب فضیلت کسی کو کسی پہ دے دی جائے تو اس پہ یہ نہ کہا کہ کرو کہ کیوں مل گئی، یہ اللہ کی ایک ڈسٹریبیوشن ہوتی ہے. اب اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا کہ فیملی کی، کیونکہ اس صورت مبارکہ میں فیملی کا بہت ڈسکرپشن ہے کہ فیملی لائف کیسی ہونی چاہیے، میاں بیوی کے کیا رول ہیں، کیا رائٹس ہیں، کیا حقوق ہیں، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک کیٹیگوریکلی بات کر دی کہ الرجال قوامون علی النساء، کہ مرد جو ہے عورتوں پہ نگراں ہیں. اب اس کا کیا مطلب ہے؟ اور پھر آگے وجہ بتا دی، اس لیے نگراں ہیں، ایک تو وہ وجہ کہ اللہ نے بعض کو بعض کو فضیلت دی ہے، مطلب یہ کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے رول ڈسٹریبیوٹ کیے ہیں، کسی کو کچھ رول دیا ہے، کسی کو کچھ رول دیا. اور دوسرا اللہ تعالیٰ نے لاجیکل وجہ یہ بتائی کہ ان کے اوپر مالی ذمہ داری لگائی گئی ہے، کہ وہ مال خاندان کے اندر، ایک گھرانے کے اندر ان کے اوپر ذمہ داری ہے نفقے کی، ان کو بیوی کو مال پرووائڈ کرنے کی، بچوں کو مال پرووائڈ کرنے کے لیے، اس لیے میں نے ان کو قوام بنایا ہے، ایک نگران بنایا ہے. اب اس کا مطلب کیا ہے، اس کی کیا ڈیٹیلز ہیں، کہ کیا مطلب ہے قوام کا؟ یہ اتنی خوبصورت آیت مبارکہ ہے جس میں پورے میاں اور بیوی کے رول کو اللہ تعالیٰ نے ڈسکرائب کر دیا ہے کہ میاں کا رول کیا ہے اور بیوی کے کیا رول ہے، کیا رائٹس ہیں اور کیا ڈیوٹیز ہیں، دونوں چیزیں اس میں ایکسپلین ہو جاتی ہیں. تو پہلی چیز یہ کہ جب اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ مرد قوام ہے، تو یوں سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ فیملی کو، گھر کو ایک یونٹ کے طور پر دیکھتے ہیں، ایک آرگنائزیشن کے طور پر دیکھتے ہیں. مطلب یہ کہ جتنا آرگنائزیشن ہوتی ہیں اسی طرح ایک گھر بھی ایک آرگنائزیشن ہے، اور ہر آرگنائزیشن میں ایک پورا سٹرکچر ہوتا ہے، پورا ڈسٹریبیوشن ہوتی ہے کس کا کیا رول ہے، اور ان میں ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ ان کا ایک لیڈر ہوتا ہے. کوئی آرگنائزیشن، کوئی ٹیم ورک نہیں ہو سکتا وداؤٹ مطلب لیڈرشپ. ایک لیڈر مقرر کیا جاتا ہے، اس کے سب آرڈینیٹس ہوتے ہیں، یہ ایک آرگنائزیشن، ایک ٹیم کا ایک یعنی ڈسٹریبیوشن ہوتی ہے، جو ایون مطلب کہ دنیا میں بھی کی جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بھی کہا یہ ٹیم ورک کے طور پہ ہے، گھر کا نظام ایک آرگنائزیشن کے طور پہ ہے، تو اس کا ایک لیڈر ہونا ضروری ہے. اور وہ کون ہے؟ وہ مرد. اب عورت کیوں نہیں ہے؟ تو یہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے کسی کو کسی کو فضیلت دی، ایک چیز کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا اور کہ میرا فیصلہ ہے. دوسری فضیلت اللہ تعالیٰ نے بتا دی کہ اس لیے کہ ان پہ ایک ذمہ داری دی گئی ہے. اور تیسری کامن سینس کی بات یہ ہے کہ ایک مرد اور عورت میں فیزیولوجی، انیٹمی، سائیکالوجی ہر چیز اتنا ڈفرنٹ ہے، تو اللہ تعالیٰ کو وہ بھی پتا ہے کہ مرد پہ کیا ذمہ داری ڈالنی ہے، عورت پہ کیا ذمہ داری ڈالنی ہے، کہ مرد کے اوپر ذمہ داری اس لیے ڈالی عورت پہ اس لیے ڈالی کہ کئی بار عورت کی سائیکالوجی تھوڑی ڈفرینٹ ہوتی ہے، اس کے اندر ایموشنل پہلو زیادہ ہوتا ہے اور وہ بھی فائدہ مند ہے، اس کی سائیکالوجی اس لیے خاص طور پہ مزاج ایسا بنایا گیا کہ ضروری تھا کہ جو کہ بچوں کی نرشمنٹ کرے، بچوں کی توجہ دے، ایموشنل محبت جو ہوتی ہے یہ عورتوں کے اندر زیادہ ہوتی ہے، لیکن اب وہ ایموشنل جو ان کا افیکٹ ہے وہ ڈیسیژن میکنگ میں افیکٹ ہو سکتا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ڈیسیژن میکر مرد کو بنا دیا کہ ڈیسیژن میکر مرد ہے، یعنی کہ قوام اور لیڈر وہ گھر کا ہوگا۔ اب اس کو اور میں اس کو ایلیبریٹ کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے یا شریعت نے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ریکمینڈ کی ہے کہ جب بھی کوئی ٹیم ہو ورک ہو تو ایک لیڈر بنائے گا، اپنا ایک امیر بنائے گا۔ مثال کے طور پہ کوئی سفر پہ جا رہا ہے تو یہ کہ ایک مقرر کرو اپنا ایک امیر، ایک لیڈر، تم خود ہی مشورے سے طے کرو کہ کون تمہارا لیڈر ہوگا، ایک طے کر لو۔ ایون اگر دو بندے بھی سفر میں جا رہے ہیں تو ایک کو امیر مقرر کریں، ایک کو اپنا لیڈر مقرر کریں۔ کیوں؟ اب امیر کا کیا کام ہوتا ہے، لیڈر کا کیا کام ہوتا ہے، اب اس سے سارا میاں بیوی کا ریلیشن شپ ایکسپلین ہو جائے گا۔ لیڈر کا یہ کام ہوتا ہے اسے ڈیسیژنس لینے ہوتے ہیں، وہ کیسے ڈیسیژنس لیتا ہے، اس کی بھی پوری ریکمنڈیشن ہے، وہ کیسے ڈیسیژن لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پاک میں کہا گیا کہ مشورہ کیا کرو، کہ جب کوئی ڈیسیژن لینا ہو صحابہ سے مشورہ کرو، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈائریکٹلی وہی کے انڈر گائیڈنس چل رہے تھے، اسٹل کہا کہ مشورہ کریں صحابہ رضی اللہ تعالیٰ۔ تو مشورہ لینا لیڈر کا کام ہوتا ہے کہ وہ مشورہ کرتا ہے، اسے کرنا چاہیے۔ تو ایک رول لیڈر کا یہ کہ وہ سب کو ساتھ لے کے چلے، مشورہ کرے۔ دوسری چیز لیڈر کو یہ کرنی ہوتی ہے کہ پوری جو نیچے ٹیم ہوتی ہے اس کی مزاج کا خیال کرنا ہوتا ہے، اس کی نیڈ کا خیال کرنا ہوتا ہے، کہ مثال کے طور پہ کسی کا کوئی عادت ہو، فار ایگزامپل کوئی اسموکنگ کرتا ہے، بری عادت ہو، لیکن اسٹل اس کو برداشت کرنا ہوتا ہے کہ نہیں یہ ٹیم کا پارٹ ہے، اور اس کے اندر کوئی نیگیٹو چیز ہے، کوئی اس کے اندر کمی کو چاہیے، اسٹل اس کو ساتھ لے کے چلا جائے گا، اس کو اگنور بات چیزوں کیا جاتا ہے۔ پھر کئی بار ان کو ایک انوائرمنٹ لیڈر کو پرووائڈ کرنا ہوتا ہے جس میں میکسیمم آؤٹ پٹ دے سکیں، آفس ہے تو لیڈر کا کام ہے کہ ایک انوائرمنٹ آفس کا انہیں دے کے جس میں ان کی کیپیبلٹیز انہینس ہو، میکسیمم آؤٹ پٹ آئے۔ پھر ان کو کوئی سیلری اچھی دینی ہوتی ہے جس سے وہ سیٹسفائی رہیں، پھر ان کے کھانے پینے کا انتظام کرنا، جاب سیٹسفیکشن بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے، اور ان کو احساس دلانا ہوتا ہے کہ آپ ٹیم کے امپورٹنٹ ممبر ہیں۔ یہ لیڈر کا کام ہے۔ اب دیکھیں سب لیڈر کے کام ہیں، کہ اس کا کام ہے کیا کہ سب کو یہ کہے کہ آپ امپورٹنٹ ممبر ہیں ٹیم کا، یہ اس کا کام ہے۔ اسے یہ کبھی نہ ہو کہ جو ٹیم ممبر ہے اسے خطرہ ہو کہ مجھے فائر کر دیا جائے گا، مجھے نکال دیا جائے گا، اسے فیل ہو کہ مجھے کیئر دی جاتی ہے، میری بات سنی جاتی ہے۔ تو لیڈر کا کام ہے کہ نیچے بات سنیں، مشورہ کر کے اور ان کو بولنے کا موقع دے، لیڈر کا کام ہے اور کہ نیچے جو ٹیم ممبر ہیں انہیں بولنے کا موقع دے، اور اگر ان سے کوئی غلطی ہو جائے، کبھی کوئی ایرر ہو جائے، اسے معاف کرتا جائے، یہ لیڈر کا کام ہے۔ اور اگر کبھی غصہ آئے لیڈر کو تو اس کو اپنے آپ کو دبانا، اپنے آپ کو کنٹرول کرنا، یہ اچھے لیڈر کی خصوصیات ہیں۔ اور اپنے ٹیم ممبر کو خوش رکھنا، کبھی کبھی ہر وقت ورک لوڈ نہ دینا، کبھی کبھی ان کو ریلیکس ہونے کا موقع دینا۔ تو اب اور یہ بھی ایک ہوتا ہے کہ ان کو بونسز دینا، کچھ اور ایسی چیز دینا جس سے انہیں احساس ہو کے ہمارے اپریشیشن ہوئی۔ اب یہ باتیں میں نے کیوں کی، یہی اب اگر سمجھ میں آ گیا تو اب یہ سمجھیں کہ اسی طرح ایک شوہر کا رول ہے گھر کے اندر، اب اس کو یہ ساری چیزیں کرنی ہیں۔ اگر فار ایگزامپل یہاں سے اگر بات شروع کی جائے کہ میں نے پہلی چیز یہ کہی کہ اگر کوئی بات ناپسند ہو ٹیم ممبر کی تو اس کو اگنور کر دینا، تو اسی طرح ایک شوہر کا کام ہے کہ اگر وائف کی کوئی بات ناپسند آ رہی ہے، کوئی بات بری لگ رہی ہے، تو اس کو اگنور کرنا، یہ سیکھنا۔ جیسے آیت مبارکہ سورۃ النساء میں پیچھے گزر گئی کہ اگر تمہیں وہ بری لگتی ہے فین کریں تم، اگر تمہیں بری لگتی ہیں تو ان کی کوئی اچھی خوبی کو دیکھ کے ان کے ساتھ اچھا طرح گزارا کرو، وہ عاشر ہننا بالمعروف، اور ان کے ساتھ اچھی طرح گزارا کرو۔ اللہ تعالیٰ سفارش کر رہے ہیں، کوئی عام بندہ سفارش نہیں کر رہا، اللہ تعالیٰ کہ میں تم سے سفارش کرتا ہوں شوہروں کہ بیوں سے اچھا سلوک کیا کرو، اگنور کیا کرو ان کی بات۔ تو یہ اللہ تعالیٰ، یہ ایک اچھے لیڈر کا کام ہے۔ پھر اچھا انوائرمنٹ، تو یہی ایک شوہر کے اوپر ذمہ داری ہے، فرض ہے کہ بیوی کو ایک گھر پرووائڈ کرے، اور منیمم یہ ہے اگر اس کے نہیں افورڈ کر سکتا تو کم از کم ایک کمرہ اس کو پرووائڈ کرے جس میں وہ آزادی سے رہے اور پوری اس کی حکمرانی ہو, جس میں ساتھ کی کوئی انٹرفیئرنس نہ ہو اور نندوں کی کوئی انٹرفیئرنس نہ ہو. ایسا کمرہ اس کو پرووائڈ کرنا, ایسا گھر پرووائڈ کرنا یہ شوہر کی عمر فرض ہے. اگر وہ نہیں کرے گا تو گنہگار ہو. اور اسی طرح ان کے خرچے کا خیال کرنا اور اپنے اسٹیٹس کے مطابق جو اس کا اسٹیٹس ہے ان کو اس اسٹیٹس پہ رکھنا. یہ نہ ہو کہ مال بہت کما رہا ہو اور سب بینک میں جمع ہو رہا ہو اور بیوی کو جب وہ مانگے یا اس کے کپڑوں کی بات ہو تو اس کو بالکل منیمم سا دینا, ایسا نہ ہو. اپنے اسٹیٹس کے مطابق اس کو دینا, اس کو اسی اسٹیٹس پہ رکھنا. پھر اس کے خوراک کی خیال کرنا اپنے اسٹیٹس کے مطابق. پھر اگلی چیز میں نے کہی تھی کہ لیڈر کا کام ہے کہ اسے احساس دلائے کہ آپ ٹیم کا اچھا ممبر ہے, امپورٹنٹ ممبر ہے. تو بیوی کو احساس دلائے کہ آپ میرے دن میں آپ کی اہمیت ہے. پیسز نہ ہو شوہر کہ کوئی ایکسپریشن نہ ہو, کوئی محبت کا اظہار نہ ہو, کوئی یہ احساس نہ دلائے بیوی کو کہ نہیں آپ کو امپورٹنٹ ممبر ہے گھر کا, میرے دل میں آپ کی قدر ہے, میرے دل میں آپ کی رسپیکٹ ہے. نہیں, ایکٹیو پیسو رول نہ ہو مرد کا, ایکٹیولی اس میں انوالو ہو. یہ امپورٹنٹ ہے کیونکہ کئی بار شوہروں کی طبیعت ہوتی ہے پیسو رہتے ہیں, کبھی اظہار نہیں کرتے, خاموش طبیعت. نہیں, ایکٹیولی بتانا بیوی کو کہ آپ میری زندگی میں اہمیت رکھتی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے بہترین ہو تم میں سے اپنی بیویوں کے ساتھ, تو کیا کرتے تھے گھر میں آئے اسمائلنگ فیس کے ساتھ, بیویوں کو لقمے کھلاتے تھے, خود کھانے کے دوران لقمے بنا کے کھلاتے تھے اور ان کے ساتھ دوڑ لگانا. پھر ایک بار حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک پانی میں پیالے میں پانی پی رہی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیالہ پکڑا اور پوچھا کہ آپ نے کہاں سے پیا, پوچھا کہ کہاں سے پیا اور کہا کہ یہاں سے, تو پھر وہیں پہ اپنے لب مبارک لگا کے پیا. اب یہ کیا ایکسپریشن سے کہ مجھے آپ, میں آپ کی کیئر کرتا ہوں, میں آپ سے محبت کرتا ہوں. تو اس طرح سے ہمیں سکھایا گیا مردوں کو کہ ان کو امپورٹنس دینا زندگیوں کے اندر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہتاشہ رضی اللہ تعالیٰ سے دوڑ لگاتے. اب خود سوچیں کہ اتنا ان کو اپنے ساتھ پینک رکھنا, ان کو اس طرح سٹریس کر کے نہ رکھنا, ان کو ان کی جذبات کا اظہار کرنے دینا. جس طرح ایک پوائنٹ یہ میں نے ریز کیا تھا کہ ایک اچھا لیڈر ہوتا ہے وہ اپنے ٹیم ممبر کی بات سنتا ہے, اس کو اپنے ایکسپریشن اور اپنے کئی بار غصے کا بھی اظہار کرنے کا موقع دیتا ہے. یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیویوں کا نخرہ اٹھاتے تھے. اب نخرے سے کیا مراد ہے؟ یہی کہ ان کو اظہار کرنے دینا, اپنے دل کی بات کہنے دینا, ایسا ڈومینیٹ نہ کرنا, ایسا انہیں سٹریس نہ کرنا ہم کچھ نہ کہہ سکے, ایسی بات نہیں. اور اس طرح کے الفاظ ملتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کو کہتے ہیں, حضرت عائشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتی کہ آپ مجھے کھجور سے پسند زیادہ پسند ہیں. اور اس طرح کے مختلف ایکسپریشن سے اظہار کرنا. ایک بار حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے اور کس سے شروع ہو گئے کہانی, اب اس سے وجہ ہوتا ہے گھریلو زندگی, پوری سٹوری دیر سے شروع ہو گئی. وہ حدیث میں مینشن ہے ڈیٹیل سے, نو عورتوں کا قصہ شروع ہوا, عرب کی عورتیں تھیں اور قصے میں بہت لمبی حدیث ہے, اس میں یہ تذکرہ ہے کہ ہر عورت نے اپنے شوہر کو ڈسکرائب کیا, کسی نے تعریف کی, کسی نے برائی کی. تو یہ کمیونیکیشن چل رہی ہے عائشہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ قصہ بیان ہو رہا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اینڈ پہ یہ کہا کہ اس بیوی نے جس نے اپنے شوہر کی سب سے زیادہ تعریف کی, میں آپ کے حق میں اس سے بھی بہتر ہوں. عائشہ رضی اللہ عنہ نے ایڈمٹ کیا کہ جی آپ اس سے بھی بہتر ہیں. تو یہ گھر کا ایک ماحول, عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھیل کو دیکھنا چاہ رہی ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک آگے اوڑ دے کے ان کو ایک پردہ دے کے اپنے کندھے سے ان کو دکھا رہے ہیں کہ یہ کھیل دیکھ رہے, اور جب تک وہ دیکھتی نہیں آپ نے دکھاتے رہے. اس طرح کا ماحول. اب ہر شخص اپنے آپ سے سوال کرے کیا میں نے ایسی کیئر اپنی وائف کو دی. ہوتا کیا ہے کہ کیئر اگر اس کو سمرائز کیا جائے شوہر کی طرف سے جو رول ہے اس میں یہ ہے کہ کیئر بھی دی جاتی اور ایکسپریس نہیں کیا جاتا اپنی محبت کو. اب ان دو کی وجہ سے بیوی فیل کرتی ہے کہ مجھے ایکسپٹنس نہیں ہے, اور اس سے بڑھ کے کئی بار غلطی یہ شوہر کر دیتے ہیں کہ ایسے جملے کہہ دیتے ہیں جس سے بیوی کے دل میں یعنی کہ احساس ہوتا ہے کہ مجھے تحفظ حاصل نہیں. کبھی دوسری شادی کا کہنا, کبھی ڈائیورس کی دھمکی دینا, اس سے احساس ختم ہو جاتا ہے تحفظ کا. تو یہ ایسے ہی ہے جیسے لیڈر کہہ دے ہر وقت اپنے سب آرڈینیٹ کو کہ میں کبھی بھی فائر کر سکتا ہوں, تو اس سے اس کی کیپیبلٹیز وہ نہیں رہتی. تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے قوام کا ورڈ یوز کر دیا کہ تم لیڈر ہو, ان پہ ایک ذمہ داری ایک تو ڈال دی گئی کہ تمہارے سے سوال ہوگا کہ تم نے کیسے گھرانے کو لے کے چلے, اگر تباہ ہوگا تو تم سے سوال ہوگا, اور دوسری طرف ان پہ ریسپانسبلٹیز کی لسٹ آ گئی کہ اب انہوں نے پورے گھرانے کو لے کے چلنا ہے. لیڈر کا کام یہ بھی ہوتا ہے کہ کمزور کو دیکھے. دیکھیں جب کوئی سفر کیا جائے کہا کہ کوئی امیر بنا لو تو اس کا کام ہوتا ہے کمزور تین شخص کو دیکھے. اصول ہے کیا مطلب مسافروں میں ہو سکتا ہے ایک بوڑھا شخص ہو، ایک شخص بچہ ہو، ایک شخص ایک عورت ہو، اب اس کو دیکھ کے چلنا ہوتا ہے کہ اس کے لیے اس پر کیا سوٹیبل ہے، اس کے لیے بس کا سفر سوٹیبل ہے، اس کے لیے کس طرح سفر سوٹیبل ہے، اس وقت آرام کرنا سوٹیبل ہے یا چلنا سوٹیبل ہے، کیونکہ ایک نوجوان شخص اور صحت مند شخص ہو سکتا ہے اس وقت سفر کر سکتا ہوں لیکن وہ نہ کر سکتا ہوں، تو اس کو دیکھ کے چلے۔ اسی طرح گھرانے کے اندر دیکھنا کہ ہر ایک کی کیا نیڈ ہے، وائف کی کیا نیڈ ہے، اس وقت اس کا موڈ کیسا ہے، اس وقت اس کے لیے کیا ضروری ہے، اگر بیمار ہے اس کو کیئر دینا، اس کو احساس دینا کہ میں کیئر کرتا ہوں آپ کی جتنا ہو سکتا۔ تو اس ایک چیز نے، ایک ورڈ نے ہی سارے ریلیشن شپ کو ایکسپلین کر دیا کہ مرد کی طرف سے کیا رول ہونا چاہیے۔ ایک دنیاوی طور پہ مینج کرنے کے لیے ضروری تھا، جیسے ایک ٹیم کو چلانے کے لیے ضروری ہوتا ہے ایک لیڈر ہو، اس کے اپنے ایک رائٹ ہوتے ہیں، ایک رولز ہوتا ہے، اس کی اپنی جاب ڈسکرپشن ہوتی ہے۔ اب کوئی نیچے سے آبجیکٹ کرے آپ کی یہ کیوں ہے، میری یہ کیوں نہیں ہے، تو یہ وہ سمجھ نہیں رہا ٹیم ورک ہوتا کیا۔ اور دوسری اہم چیز، اگر ہم دوسرے پہلو میں آئیں کہ اب سب آرڈینیٹ یا ٹیم ممبر کی کیا رسپانسبلٹیز ہیں، اس کی کیا باتیں ہیں، تو اس میں اہم چیز یہ ہے کہ جب یہ کہا گیا کہ مشورہ کرو، یعنی کہ لیڈر کا کام ہے مشورے سے بات سے ٹیم کو آگے لے کے چلے، تو مشورہ کیا ہوتا ہے اس کی بھی آداب شریعت نے بتایا کہ مشورہ ہوتا کیا ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ ڈیسیژن میکر وہ لیڈر ہوتا ہے، جو سب آرڈینیٹس ہوتے ہیں یا ٹیم ممبرز ہوتے ہیں انہوں نے اپنی رائے دینی ہوتی ہے۔ لیڈر کا کام ہوتا ہے ہر ایک سے رائے لے، اوپینین لے کہ آپ کی کیا رائے ہے، اس میٹر میں کیا کرنا چاہیے۔ اس کا کام ہوتا ہے کہ اپنے دل میں جو ہو، اپنا ایکسپیرینس جو ہو، پوری خلوص نیت سے رائے سامنے رکھ دے۔ ٹھیک ہے، اب الٹیمیٹلی سارے ممبرز کی رائے سن کے لیڈر کا کام ہوتا ہے ڈیسیژن لینا، جو اس کے دل میں ہے کہ بیسٹ ہے، یہ اس کا کام۔ اب اس نے ایک ڈیسیژن لے لیا، ڈیسیژن لینے کے بعد ہو سکتا ہے وہ ڈیسیژن فال آ جائے، مطلب کہ اس میں اچھے ریزلٹس آ جائیں، ہو سکتا ہے اس ڈیسیژن میں ریزلٹس اچھے نہ آئے، دونوں ہو سکتے ہیں، ٹیم میں یہی ہوتا ہے۔ آرگنائزیشن کا بہت لوگ ڈیسیژن لیتا ہے، کئی بار وہ فال ہوتے ہیں، کئی بار وہ اگینسٹ ہوتا ہے ریزلٹس اس کے۔ اب ٹیم ممبر کا کیا کام ہے؟ اس کا کام یہ ہے کہ آبجیکٹ نہ کرے کہ میری کیوں نہیں مانی، میں نے تو یہ کہا تھا، میری مانی نہیں گئی، دیکھو نقصان ہو گیا اس لیے ہوا کہ وہ میری نہیں مانی گئی۔ نہیں، یہ طریقہ نہیں ہے۔ اس طرح کبھی کوئی ٹیم آگے پروگرس نہیں کر سکتی، کبھی نظام نہیں چل سکتا ٹیم کا، کبھی آرگنائزیشن کا نظام نہیں چل سکتا کہ آبجیکشن شروع ہو جائے۔ اس کا کام تھا رائے دینا، بس اس کا کام ختم ہو گیا۔ اب لیڈر کی مرضی کہ وہ کیا ڈیسیژن لیتا ہے، اور سب آرڈینیٹ کا کام ہے، ٹیم ممبر کا کام ہے کہ اس کو ابائڈ کرے، اس پہ خوش رہے کہ ٹھیک ہے، اور باقی ریزلٹ جو آئے اللہ کی طرف سمجھے کہ جو ہونا تھا ہو گیا، یعنی کہ اللہ کی طرف سے، میرا کام نہیں آبجیکٹ کرنا۔ تو اب یہی رول ایک بیوی کا ہے، مرد کو چاہیے، شوہر کو چاہیے کہ عورت کو ساتھ لے کے چلے، اسے اوپینین لے، اسے احساس دلائے کہ میں آپ کی اہمیت دیتا ہوں آپ کی رائے کو، اور جتنا ہو سکے اس کی رائے کو پہ عمل بھی کرے۔ یعنی کہ کیا مطلب، فار ایگزامپل گھر کو سیٹ کرنا ہے، اس کی رائے لیں آپ، اور اس پہ بالکل، جہاں بالکل کوئی شریعت کے خلاف بات نہ ہو یا بہت بڑا نقصان نہ ہو، تو اس کی رائے پہ عمل کرے۔ وہ بھی اس کا مزاج کچھ اور شوہر کا، وہ اس کی رائے ہو ایسے کر لیں، نہیں، بیوی کی رائے کو پرائرٹی دے۔ کچن سیٹ کرنا ہے، بیوی کی رائے کو پرائرٹی دے۔ آپ ایسا کرنا چاہتی ہیں، ٹھیک ہے، لیکن زندگی کے اندر بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس کو اللہ تعالیٰ یہاں آیت مبارکہ میں ایکسپلین کر رہے ہیں، وہاں شوہر کی بات ماننی چاہیے اور اس کے ڈیسیژنس کو اوبے کرنا چاہیے۔ فار ایگزامپل شوہر ایک ڈیسیژن لے لے، بے شک گھر کے حوالے سے لے لے، گو کے ریکمینڈیشن یہی ایک عورت کو ساتھ لے کے چلے، اس کی بات مانے، لیکن لیٹس سپوز کوئی شوہر ایسا ہے وہ اپنی ایک بات منوانا چاہ رہا ہے یا کچھ ڈیسیژن لے رہا ہے، اب عورت کا کام یہ ہے کہ اس کی بات کو لبیک کہے، اس کو کہے کہ ٹھیک ہے۔ یہ ہے وہ رول جو اللہ تعالیٰ ڈسکرائب کر رہے ہیں کہ عورتوں کو کے اوپر نگران ہے، اسی طرح گھر چلے گا۔ اگر فار ایگزامپل عورت یہ شروع کر دے، آبجیکٹ کرنا شروع کر دے کہ نہیں، میں نے آپ سے یہ کہا تھا، آپ نے ایسے کیوں نہیں کیا، نقصان ہو گیا اس کی وجہ یہ تھی، آپ نے ایسا کیوں کیا، آپ نے ویسا کیوں کیا، وہ رشتہ جو ایک محبت والا قائم ہو سکتا تھا وہ نہیں ہو سکے، وہ آپ کی محبت دل میں نہیں رہتی۔ اور دوسرا کیا ہوتا ہے کہ ٹیم ممبر کا کام ہوتا ہے لیڈر پہ اعتماد ہو، اس کو رسپیکٹ، رسپیکٹ کے بغیر یہ کوئی ٹیم آگے پروگرس نہیں کر سکتی۔ اسی طرح کوئی گھر تب تک پروگرس نہیں کر سکتا جب بیوی شوہر کو رسپیکٹ نہ دے۔ رسپیکٹ حدیث پاک میں آتا ہے، جس کا مفہوم ہے کہ صراحتاً یہ ذکر ہے کہ اگر میں کسی کو حکم دیتا کسی کو سجدہ کرے، تو بیوی کو حکم دیتا کہ شوہر کو سجدہ کرے، ترمذی شریف کی روایت، تو یہ سجدہ کو عبادت کا نہیں بلکہ یہ وہ رسپیکٹ کا، احترام کا سجدہ کی بات ہو رہی ہے۔ یعنی کہ ایکسپلین کیا جا رہا ہے کتنی رسپیکٹ ہو۔ اب ہر عورت سوچے کہ کیا میں شوہر کو رسپیکٹ دیتی ہوں، رسپیکٹ میں بات یہ شامل ہوتی ہے جب وہ ڈیسیژن لے تو آبجیکٹ نہ کرے۔ اگر وہ کسی وقت غصے میں ہے تو اس کے اس وقت خاموشی اختیار کرے, اس سے آرگیو نہ کرے. آرگیو میں ایک ہے کہ رائے دے رہے دونوں ایک دوسرے کی, پھر اس کو آرگیو کرنا نہیں ایسے ایسے ایسے, دوسرے لفظوں میں ڈومینیٹ کرنا شوہر پہ, تو اس سے نظام نہیں گھر کا چلتا. اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ شوہر, مطلب کہ ایسے ہی ٹیم ورک کے اندر اگر سب آرڈینیٹ باس کو سپریس کرنے کی کوشش کریں, اس پر ڈومینیٹ کرنے کی کوشش کریں, تو پھر اس کا نظام نہیں چلے گا, تو گھر بھی نہیں چلتے وہ جس میں عورت کوشش کرتی کہ وہ ڈومینیٹ کر. کئی بار وہ خود نہیں بلکہ دوسروں کے مشورے پہ ایسے کر رہی ہوتی ہے, کسی اور نے مشورہ دے دیا, دوست نے مشورہ دے دیا کہ ڈومینیٹ قائم رکھنا اپنے گھر, اور وہ کیسے ہوتی ہے اسی طرح شوہر کو سپریس کر کے. سپریس کس چیز میں, اس نے کوئی ڈیسیزن لیا نہیں ایسے نہیں ایسے ہوگا ایسے نہیں ایسے ہوگا, تو اس طرح نہیں بلکہ اس کو ریسپیکٹ دے اور دکھائے رسپیکٹ, یعنی کہ اس کو دکھائے کہ میں آپ کی رسپیکٹ کرتی ہوں. وہ باہر سے ہے اس کا حال پوچھے, اس کو بجائے کہ شکوے شروع کر دے کہ آپ کیا لائے کیوں نہیں لائے دیر سے کیوں آئے, اس طرح کی بات ہے, بلکہ اس کو رسپیکٹ دے کہ آپ کی طبیعت ٹھیک ہے, آپ سفر کر کے آئے, آپ نے کھانا کھانا ہے کیا کرنا ہے, اسے احساس ہو کہ میری کوئی عزت ہے میری کوئی رسپیکٹ ہے. گھر کے اندر اگر کوئی شوہر کی چیز پسند نہیں ہے, اس نے کوئی چیز آرگنائز نہیں رکھی گھر کے اندر, فار ایگزامپل اپنے کمرے کو آرگنائز نہیں کیا جس طرح کرنا چاہیے تھا, صفائی کا ویسا خیال نہیں کیا, اب اس پہ غلط تلخ رویے کے ساتھ بات کرنا کہ آپ نے ایسے کیوں کر دیا, اس کو ایسے نہیں کرنا ایسے کرنا ہے, آپ کو اتنا نہیں پتا, اب یہ انداز نہیں ہے. اس طرح ڈومینیٹ جو کرنے کی کوشش کرے گی تو نظام تباہ ہو جائے گا گھر کا, شوہر کے دل سے اس کی محبت ختم ہو جائے گی. جس طرح ذکر کیا کہ شوہر کے لیے ضروری ہے دو چیزیں, محبت اور کیئر, کہ وہ بیوی کو دے, اور بیوی کے لیے رسپیکٹ. اگر یہ میوچلی ادھر سے رسپیکٹ آ رہا ہے تو اچھا شوہر خود بخود اس سے محبت کرے گا, رسپیکٹ نہیں ہوگا تو محبت نہیں ہوگی. تو مردوں کی طرف سے کمی محبت اور کیئر کے اظہار کی کمی ہوتی ہے, عورتوں کی طرف سے کمی رسپیکٹ کی کمی, اور اللہ تعالیٰ نے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی کو کیٹیگوری کے لیے یہ کہہ دیا کہ اگر میں سجدے کا کہتا تو عورت کو کہتا, کیونکہ یہی کمزوری ہوتی ہے. اب شیطان نے اس یونٹ کو توڑنا ہے, شیطان کو پتا ہے اگر سوسائٹی کو تباہ کرنا ہے اس یونٹ کو توڑ دو, اور وہ ساری قوت لگا دیتا ہے, وہ پوری قوت لگاتا ہے شوہر کے ذہن میں وسوسے, بیوی کے ذہن میں وسوسے, بدگمانی دوسرے کے بارے میں, وہ محبت شوہر کے دل میں نہیں رہتی, بیوی کے دل میں ادب بھی نہیں رہتا, رسپیکٹ نہیں رہتی, وہ رشتہ خراب ہو جاتا ہے. پھر ساتھ گھروں کے اندر تو ہوتے ہیں لیکن دلوں میں ایک دوسرے سے دور ہوتے ہیں. تو یہ ہمیں گائیڈ لائن دی جا رہی ہے کہ اس کو کیسے کر سکتے ہو. تو اصول رکھے بیوی اپنے دل میں کہ میں نے شوہر کی عزت کرنی ہے, اس کی بات ماننی. دیکھیں کئی بار جھکنے میں ہی اللہ تعالیٰ بلند کر دیتے, جب انسان جھکتا ہے کئی جگہوں پہ اللہ تعالیٰ بلند کر دیتے. یہ جگہ ہے جہاں عورت کو جھکنا چاہیے, شو کرنا چاہیے کہ میں آپ کی عزت کرتی ہوں, آپ کو لیڈر مانتی ہوں گھر کا. کبھی دل بھی کر رہا ہو کہ نہیں یہ ڈسیزن ایسے نہیں ایسے ہونا چاہیے, فلان جگہ جانا ہے اس وقت نہیں اس وقت جانا چاہیے, لیکن شوہر اگر کہہ دے اس وقت ٹھیک ہے اوائڈ کرے, بتائے کہ میں آپ کی رسپیکٹ کرتی ہوں, پھر دیکھے شوہر کیسے محبت کرتا ہوں. جو بیوی شوہر کو عزت دیتی ہے شوہر خود بخود اس سے محبت شروع کر دے. یہ بظاہر شکل و صورت پہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہے, یہ ان چیزوں پہ ڈیپینڈنٹ ہے. اور دوسری چیز ایک لیگ, کیونکہ ٹاپک ہے تو میں کچھ پوائنٹس اور بتا دیتا ہوں, کہ ایک اور کمی جو عام طور پہ ہوتی ہے بیویوں کی طرف سے وہ یہ ہے کہ بننا سمجھنا نہیں ہوتا گھروں کے اندر, جس سے محبت نہیں ہوتی. حالانکہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ذکر کیا کہ تمہاری زینت جو ہے تمہارے شوہروں کے لیے. دیکھیں نا, جب پورے نظام کو حیا کے سمجھا جاتا ہے تو تب یہ بیلنس قائم ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کیٹیگوریکلی کہتے ہیں کہ یہ تمہاری زینت, ولا یبدین زینتہن الا لبعولتہن, کہ نہ زینتوں کو ظاہر کرو مگر اپنے شوہروں کے سامنے. تو گھروں کے اندر شوہروں کے سامنے بننا سنورنا میک اپ کرنا یہ اللہ تعالیٰ کی ریکمینڈیشن ہے. ہوتا کیا ہے اب اپوزٹ, گھروں میں سادہ لباس اور باہر نکلنا ہو تو بڑھ ٹھن کے نکلنا, حالانکہ اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ منع کیا کہ اگر باہر نکلنا عورتوں نے تو نہ کریں. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى, کہ گھروں میں بیٹھو اور اپنی زینت نہ ظاہر کرو جاہلیت کی طرح. آلدو اگر فیملی عورتوں کا بھی فنکشن ہے تو کر سکتے ہیں, اس کی اس پہ ڈینائل نہیں ہے, بات یہ ہو رہی ہے کہ اگر ویسے بن سنور کے جو نکلنے کا باہر ایک رواج بن گیا اور گھر میں سادہ رہنے کا, اس کو سمجھایا جا رہا ہے کہ ایسے نہیں, گھر میں بھی بنے سنورے اور شوہر کو زینت ظاہر کرے, اس سے شوہر کے دل میں اٹریکشن اور محبت پیدا ہوتی ہے. تو یہ شریعت کی پوری ریکمینڈیشن ہیں, ان کا خیال کرے. اور دوسری چیز کہ ایک اور حدیث پاک میں یہ ذکر کر دیا کہ جہنم میں بہت عورتیں جائیں گی, اس کی وجہ یہ ناشکری کرتی ہوں, مفہوم ہے حدیث مبارک کا. تو یہ بھی بتا دیا گیا ایک ویکنس, کہ ناشکری کرنا, وہی بات کہ جب رسپیکٹ نہیں دی جاتی شوہر کو ایک عام شخص سمجھا جاتا ہے. اور کئی بار ہوتا ہے کہ عورت جو ہوتی ہے دنیاوی لحاظ سے دینی لحاظ سے شوہر سے زیادہ ہوتی ہے, مال کے حساب سے, حسن کے حساب سے یا سٹیٹس کے حساب سے, تو شوہر کو بھی عزت نہیں دیتی. اور اس کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ زبان کا غلط استعمال, تانے دینا اور اس طرح کے ورڈ یوز کرنا کہ جس سے شوہر کا دل دکھتا ہے. تو یہ کہہ دیا کہ شکر گزار ہوں کی بنو, انہیں احساس ہونا ہو کہ آپ نے ہمارے لیے کیا کچھ کیا, اب صبح سے شام تک کیا کچھ کرتے ہیں. شوہر کو بھی ریکمینڈیشن ہے کہ وہ یہ کرے, محبت کا احساس دلائے کہ میں تم محبت کرتا ہوں. اور بیوی کا بھی یہ رائٹ کو چاہیے کہ وہ اس کا احساس دلائے کہ آپ میرے لیے کیا کرتے ہیں. اب سوچیں یہ کپل ہو جو بیوی اس پہ لگی ہو شوہر کو کہنے کہ آپ میرے لیے کیا کچھ کرتے ہیں, اور شوہر یہ کہنے لگا کہ آپ مجھے سب سے زیادہ پسند ہے, تو اب ان کی کیا محبت کا حال ہو. یہ یونٹ کبھی ویک ہو سکتا ہے, لیکن یہ بیسک ٹیچنگ ہے, ابھی ڈیٹیل نہیں بتائی جا رہی, بیسک کچھ پوائنٹ ہے. انہی کو نہیں جو آبزرو کیا جاتا معاشرہ وہ یونٹ ٹوٹ جاتا ہے. تو زبان کی حفاظت, ایک بیوی پریشان تھی اپنے شوہر کی طرف سے, وہ کسی سے مشورہ کرنے گئی عالم سے کہ میں بڑی پریشان ہوں اپنے گھر کے حوالے سے کہ مجھے شوہر توجہ نہیں دیتا, تو انہوں نے اندازہ لگا لیا اس کی گفتگو سے کہ یہ وہی کہ ناشکری کرتی ہے. اور تو انہوں نے کہا کہ اچھا یہ کاغذ دیا, کہا کہ جب شوہر آئے تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ اپنے دانتوں کے درمیان یہ رکھ لینا ہے مولر ٹیتھ کے اپنی داڑھ کے اندر, تو پھر دیکھیں اس کا اثر. کچھ دنوں بعد آئی کہ ہاں میرا شوہر تو بڑا مجھے رسپیکٹ دینے لگ گیا. تو پھر اس نے بتایا, انہوں نے بتایا کہ ایکچولی جب شوہر آتا آپ شکوہ شروع کر دیتے, آپ ان سے اور کیوں شروع کر دیتے, تو اصل میں اس نے کچھ نہیں کیا, آپ نے خاموشی اختیار کی, اس سے ہی مسئلہ حل ہو. تو یہ سمجھے عورت کی یونٹ ہے کیا, میرا عورت کو چاہیے کہ وہ شوہر کو ڈومینیٹ کرانے میں عزت سمجھے کہ ہاں وہ ڈومینیٹ ہونا چاہیے, کبھی کسی کے مشورے پہ عمل نہ کرے کہ نہیں ڈومیننس قائم کرو. جو دیندار ہو جس نے قرآن حدیث پڑھا ہو وہ ایسی عورت ہی ہوتی ہے, وہ شوہر کو عزت دیتی کہ ہاں بڑھے, اور شوہر کو چاہیے کہ اس کو کیئر دے, محبت کا اظہار کرے. اسی طرح ایک شخص آیا, لڑکا آیا کسی کے بعد, ایکچوئل واقعہ ہے کہ وہ آیا کہ جی میری بیوی سے وہ محبت نہیں ہے, نہیں نہیں شادی نہیں سے وہ محبت نہیں ہے. تو ان کو کیا ریکمینڈ کیا گیا, انہوں نے کہا کہ ایسا کیا کرو کہ جب تم گھر میں انٹر ہوا کرو اسمائلنگ فیس سے ہوا کرو, اور جب کھانے میں بیٹھو تو اپنی بیوی کو لقمہ توڑ کے کھلایا کرو. اور یہ اس لیے کہہ رہے ہیں, کہا جا رہا ہے کہ یاد سن لو اس کی سنت ہے, تم اور سنتوں میں عمل کرتے ہو اس پہ بھی عمل کرو کہ اس طرح سے گھر اور اسمائلنگ فیس سے جو ہوا آفس میں وہ گھر میں نہیں انٹر ہوگا, جو بزنس میں ہو گھر میں نہیں انٹر ہوگا, اور جب بیوی کے ساتھ بیٹھو اسے لقمہ کھلایا کرو. اس نے کہا ٹھیک ہے. کچھ دنوں بعد آیا, اس نے کہا کہ ساری کرائی پلٹ گئی. کہا کیا ہوا, کہا میں نے یہی دو عمل کیے, آیا اسمائلنگ فیس کے ساتھ بیوی کے ساتھ جب بیٹھا اسے لقمے کھلاتا, تو وہ کہتے یہ چینج آپ میں کیسے آ گیا. تو اس نے کہا کہ یہ آپ کی سنت ہے, مجھے پتہ چلا میں اس میں عمل کر رہا ہوں جیسے میں باقی سنتوں میں عمل کرتا ہوں. تو اس عورت نے کہا کہ مجھے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور سنتیں بتاؤ, میں اس کا عمل کرنے والی بنوں گی. اور اس عورت نے جو کہ نہ پردہ کرتی تھی نہ دوپٹہ لیتی تھی, پردہ شروع کر دیا صرف ان اعمال سے, ایکچوئل واقع اور دین کا علم حاصل کیا اور عالمہ بنی صرف ان دو اعمال کو زندہ کرنے کے جو سنت میں ہے. یہ بالکل بریف باتیں ہو رہی ہیں, ورنہ ان کی ڈیٹیل میں جائے صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسے ڈیلنگ تھی اپنی بیویوں کے ساتھ, تو وہ تو شوہروں میں دکھائی نہیں دیتی, اور بیویوں کے کیا ریکمینڈیشن ہیں وہ بیویوں کے اندر دکھائی نہیں دیتی, تو کیسے یونٹ جڑے, کیسے اس میں محبتیں بڑھیں. اور اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں اس میں محبت ہو تاکہ حیا کا نظام قائم ہو, تاکہ شوہر کا دل بھی بیٹھ کر رہے اور اس کا ذہن ادھر ادھر جائے ہی نہ. لیکن جب یہ باتیں نہیں ہوں گی تو ذہن بھٹکتا ہے اور وہ حیا کا نظام ہٹ ہو جاتا ہے. اور یہ کیوں ایسا ہے, کیونکہ قرآن سے ناشنا ہی, حدیث پاک سے ناشنا ہی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ناشنا ہی, اور ہم کسی کے پاس ٹائم نہیں ہے اس کے لیے. اپنے پروفیشن کے لیے عمریں لگ گئیں لیکن قرآن کی تعلیم کے لیے کسی کے پاس ٹائم نہیں, نہیں بزی ہے, اسکیڈول میں ٹائم نہیں ہے, آج وقت نہیں ہے, آج سر میں درد ہے, آج یہ ہے, آج یہ ہے, پرائرٹی میں سب سے نیچے. جب کوئی کام نہیں ہوگا یہ کریں گے, اور وہ بے شک اس میں سال گزر جائے, سال میں ایک دن ملے جس میں ٹائم نکلے, ہاں بس اتنا ہی ٹائم ہے ہمارے پاس. تو جب پرائرٹائز ایسے کیا جائے گا تو اس کے ریزلٹس بھی ایسے آتے ہیں. ہر گھر جو ڈیل کرتے ہیں لوگوں سے انہیں پتا ہے گھر گھر میں کیا پریشانی ہے, شوہر میں پریشان ہے, بیوی میں پریشان ہے, اس کی وجہ سے فیملی یونٹ تباہ ہو رہے ہیں, اور وہ جو اللہ تعالیٰ گھرانا چاہتے تھے گھرانوں کو وہ تباہ ہو گیا. ایک سورۃ النساء کی آیات بکھری ہوئی ہیں اور اتری ہوئی ہے لیکن اس سے ایسی ناشنائی ہے کہ لگتا ہی نہیں کہ مسلمان شخص ہے. قرآن پاک سے مسلمان ناشنا امیزنگ ہوتا ہے, یعنی کہ لگتا ہے کہ کیسے ہو سکتا ہے مسلمان قرآن پاک کو نہ جانا, لیکن ریئلٹی آ گئی. اپنے پہ بھی کوئی محنت نہیں, اپنے بچوں پہ بھی کوئی محنت نہیں, اور پلان بھی نہیں ہے کہ بچوں کو محنت کریں گے. یہ بات متعدد بات کہی جاتی ہے اور جگہ جگہ کہی جاتی ہے, لیکن دیکھا یہ گیا ہے کہ بچوں کے لیے کوئی پلاننگ نہیں ہوتی. خود پردہ بھی کئی بار آبزرو ہو رہا ہے, مردوں نے داڑیاں بھی رکھی ہوتی ہیں, لیکن بچوں کو پہ وہ محنت نہیں ہوتی جیسی ہونی چاہیے. بچوں کو نہیں بتایا جاتا کہ اس طرح سے دین ہے, قرآن پاک کی تعلیم دینا اور مرد اور اس میں سیگریگیشن رکھنا, بیٹوں کو بتانا کہ وہاں لڑکیاں ہیں وہاں نہیں جانا, تمہاری کزن ہے ان سے دور رہنا ہے, بٹ بیٹیوں کو بتایا جائے کہ ان سے دور رہنا ہے. ایسی کوئی تعلیم و تربیت نہیں ہوتی. تو یہی لوگ کل کو پیرنٹس بن جائیں گے, یہی لوگ معاشرے کو چلانے والے بن جائیں گے, اور پھر انسان شکوے کرے گا کہ معاشرہ کس بہرحالی کا شکار ہو گیا. تو شروع ہم نے کرنا ہے, اپنے سے کرنا ہے, اپنے بچوں سے کرنا ہے. یہ ہم کر سکتے ہیں, رشتے داروں کو بتائیں, دوستوں کو بتائیں, لیکن بچوں پہ اور اپنے پہ تو انسان کا زور چلتا ہے. ان کے لیے ٹائم فارغ کرے, اس کو کوئی پرائرٹی کے اوپر لائے, کیونکہ اہمیت جانے, ورنہ ساری عمر پریشان رہے گا. بیوی بھی بے سکون, شوہر بھی بے سکون, ہر شخص بے سکون ہو کے زندگی گزار دے گا. تو دلوں کا اگر سکون چاہیے تو اللہ تعالیٰ کی یاد میں دلوں کا سکون ہے, اور اللہ تعالیٰ کی یاد دل میں بسانے کے لیے پری ریکوزٹ ہے کہ دل میں سے غیر اللہ نکلے اور یہ گندے خیالات نکلے, اور وہ تب اس کے لیے دوری پلک جو ہے وہ ہے گھریلو زندگی, خوشحال ہو, خوشیوں والی ہو, انسان کے اندر سکون ہوتا ہے, سوچ نہیں بھٹکتی. تو یہ اللہ تعالیٰ نے پورا نظام دیا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے آشنائی نصیب فرما دے, اس سے اس کے لیے وقت فارغ کرنے والا بنا دے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دے دے کہ ہم اس کو سنیں, اس کو پڑھیں, اس کو عمل کریں, اور ہمارے گھروں میں محبت عام ہو جائیں. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. دعا کر, اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. یا اللہ پاک, آپ ہی دونوں جہانوں کے مالک ہیں, خالق ہیں. تمام تعریفیں, تمام بڑائیاں, تمام عظمتیں, تمام خوبیاں, تمام اچھائیاں, تمام پاکیاں آپ کے لیے ہیں. یا اللہ پاک, آپ کا کتنا لطف احسان ہے, کرم ہے کہ یا اللہ پاک آپ نے بغیر محنت, بغیر کوشش کے ہمیں دین و ایمان نصیب فرما دیا. کیا اللہ پاک اس امت میں پیدا کر دیا, قرآن نصیب فرما دیا. یا اللہ پاک, لیکن ہم نے کمی کوتاہی دکھائی, ہم نے یا اللہ غفلت کر دی کہ آج تک یا اللہ پاک اس کو وہ وقت نہیں دیا, وہ محنت نہ کی جو کرنی چاہیے تھی. یا اللہ پاک, جس کی وجہ سے آج پورا معاشرہ پریشان ہے, گھر گھر بے سکونی ہے, یا اللہ پاک اپنی رحمت سے ہمارا تعلق قرآن سے جوڑ دیجئے. یا اللہ پاک, ہمیں اس سے یا اللہ ربط رکھنے والا بنا دیجئے. یا اللہ پاک, اس کے نور سے ہمارے قلوب کو منور کر دیجئے. یا اللہ پاک, آپ کی رحمت سے چوتھا سپارہ ہم نے ختم کیا, یا اللہ پاک اپنی رحمت سے اس کو قبول فرما دیجئے. یا اللہ پاک, جو کمی کوتاہی رہ گئی, غلطی ہو گئی, معاف کر دیجئے. یا اللہ پاک, ہم کمزور ہیں. یا اللہ پاک, ان زبانوں سے اس قرآن کو پڑھا, اور یا اللہ ان کانوں سے اس قرآن کو سنا. یا اللہ پاک, پھر بھی یا اللہ آپ سے آپ کی رحمت کو دیکھ کے آپ سے مانگتے ہیں, یا اللہ اس کا نور ہمیں نصیب فرما دیجئے. یا اللہ پاک, قرآن سے ہمارے قلوب کو منور کر دیجئے, ہماری آنکھوں کو منور کر دیجئے, ہمارے کانوں کو منور کر دیجئے, جسم کے ایک حصے ایک ایک حصے کو اس کا نور نصیب فرما دیجئے. یا اللہ پاک, اس کا نور ہمیں ظاہر و باطن میں نصیب فرما دیجئے. یا اللہ پاک, کتنی بار قرآن میں تقویٰ کا ورڈ آیا, یا اللہ پاک, لیکن اس سے ناشنا ہے. اللہ پاک, اپنے رحمت سے ہمیں تقویٰ نصیب فرما دیجئے. کتنی بار خشیت کا ورڈ پڑا, لیکن اس سے ناشنائی ہے. یا اللہ, اپنے خشیت نصیب فرما دیجئے, خوف نصیب فرما دیجئے. کتنی بار یہ پڑھا کہ آپ کی محبت بھی کوئی چیز ہے. یا اللہ پاک, والذین آمنوا شد حب للہ, ایمان والے اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں, اس کو پڑھ کے آ گئے لیکن یا اللہ پاک, دل میں آپ کی محبت نہیں پا رہے. اپنی رحمت سے اپنی محبت نصیب کر دیجئے. یا اللہ پاک, جو خصوصیات اور آپ نے صفات ذکر کی مومنین کی, وہ سب نصیب کر دیجئے. یا اللہ پاک, ہم کمزور نہیں, یا اللہ پاک, اپنی رحمت سے یا اللہ پاک نصیب کر دیجئے. یا اللہ پاک, عمر کا ایک حصہ گزر گیا گناہ کرتے کرتے, برائیاں کرتے کرتے, قرآن پڑھ لیا لیکن زبان قابو میں نہیں, قرآن پڑھ لیا لیکن نگاہیں قابو میں نہیں. یا اللہ پاک, اپنی رحمت سے اس ساری خصوصیات ہمیں نصیب کر دیجئے. یا اللہ پاک, بال سفید ہو گئے لیکن دل سیاہ ہو گئے. یا اللہ پاک دلوں کو بھی منور کر دیجئے, یا اللہ پاک دلوں کو بھی منور کر دیجئے. جو گناہ ہوئے آج تک معاف کر دیجئے, جو گناہ ہوئے معاف کر دیجئے. یا اللہ پاک اپنی رحمت سے ہماری بے ادبی کی وجہ سے اور بے سلبی کی وجہ سے اس قرآن کو پڑھنے پڑھانے کی توفیق صدم نہ کر لیجئے گا, بلکہ یا اللہ اور توفیق نصیب فرما دیجئے. یا اللہ اور ہمیں ہمت و قوت دے دیجئے, ہمیں وقت فارغ کرنے والا بنا دیجئے. یا اللہ رحمت والا معاملہ فرما دیجئے. یا اللہ پاک جو لوگ پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دیجئے, جو اولاد صالح کے لیے طلبگار ہیں ان کو نیک صالح اولاد نصیب فرما دیجئے. یا اللہ پاک جو مالی تنگی کا شکار ہے انہیں یا اللہ پاک مالی وسعت نصیب فرما دیجئے. یا اللہ پاک جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ نصیب فرما دیجئے, جو روحانی بیمار ہیں انہیں روحانی شفا نصیب فرما دیجئے. یا اللہ پاک, یا اللہ پاک جو جس مسئلے میں اس کو اس مسئلے سے نکال دیجئے, جو یا اللہ پاک اچھے رشتوں کی تلاش میں انہیں نیک سارے رشتے نصیب فرما دیجئے. یا اللہ پاک ہم سب کو عافیت والی زندگی نصیب فرما دیجئے, عافیت ایمان کے ساتھ مول نصیب فرمائیے گا, اور عافیت کے ساتھ بشر کا معاملہ فرما کر بلا عذاب بلا حساب جنت الفردوس نصیب فرما دیجئے. یا اللہ پاک, یا اللہ پاک ہمارے والدین مشائخ اساتذہ کی صحت عمر میں برکت پیدا فرما دیجئے, جو فوت ہو چکے ان کی مغفرت فرما دیجئے. جتنے بھی ایمان والے مرد عورت فوت ہو گئے اپنی رحمت سے سب کو معاف کر دیجئے. یا اللہ سب کے درجات بلند فرما دیجئے, امت مسلمہ پہ رحمت کی نظر ڈال دیجئے. یا اللہ پاک دین و حرم کی حفاظت فرما دیجئے. یا اللہ پاک ان سرد راتوں میں کتنے ہمارے بہن بھائی یا اللہ پاک آسمان کے نیچے اور بغیر کمبل کے فرش پہ یا اللہ لیٹے ہوئے ہیں, یا اللہ اپنے رحمت سے امت پہ رحمت کی نظر ڈال دیجئے, اس کے احوال کی اصلاح فرما دیجئے, اعمال کی اصلاح فرما دیجئے. یا اللہ پاک جتنی خیریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی وہ خیر نصیب فرما دیجئے, جن شروع سے پناہ مانگی ان شروع سے پناہ نصیب فرما دیجئے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی خلقہ محمد وعلی آله وصحبه اجمعین. وبرحمتک یا ارحم الراحمین.